الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون توحید کے حوالے سے آج گفتگو کرتے ہوئے ہم توحید کی دو اقسام بیان کریں گے اللہ تعالی کی توفیق سے. توحید کی دو اقسام جو ہم نے بیان کرنی ہیں ان میں سے پہلی توحید ربوبیت کہلاتی ہے, یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ اکیلا ہی خالق کائنات ہے, وہ اکیلا ہی مالک کائنات ہے, وہ اکیلا ہی اس کا نظام چلاتا ہے, ان کاموں میں سے کسی میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اللہ تعالی اکیلا ہی خالق کائنات ہے, اس پر ایک دلیل تو وہی آیت ہے جو ہم نے درس کے آغاز میں پڑھی ہے, سورہ انعام کی پہلی آیت. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا, جس نے اندھیرے اور روشنی کو بنایا, پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اپنے رب کی عبادت میں دوسروں کو برابر کرتے ہیں. توحید ربوبیت کے بارے میں یہ بات جاننی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کو اپنا رب ماننا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ اکیلا ہی کائنات کو پیدا کرنے والا, کائنات کو بنانے والا اور اس کا نظام چلانے والا ہے. ہر مخلوق کو اسی نے پیدا کیا, ہر مخلوق کو وہی رزق دیتا ہے, ہر مخلوق اسی کی محتاج ہے. یہ بات فطری طور پر ہر مخلوق کے ذہن میں ودیت کر دی گئی ہے کہ اس کا رب اللہ تعالی ہے, اور وہ رب آسمانوں سے اوپر ہے. ہر مخلوق, انسان, حیوانات, پرندے, ہر مخلوق یہ بات جانتی ہے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے درمیان توحید کی دعوت کو پیش کیا, یعنی اہل عرب اور خاص طور پر اہل مکہ, توحید ربوبیت کے وہ بھی قائل تھے. وہ اللہ سبحانہ و تعالی کو اپنا خالق اور مالک مانتے تھے, اس سے وہ انکار نہیں کرتے تھے. قرآن مجید میں اس بات کا جا بجا بیان کیا گیا ہے, اور گزشتہ درس میں ہم نے جو آیات پیش کی تھی توحید کے اثباتی پہلو کے حوالے سے، ان میں بھی توحید ربوبیت کا بیان ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کو مانتے تھے، اللہ کے رب ہونے کے منکر نہیں تھے، وہ یہ جانتے تھے کہ ان کو رزق دینے والا، ان کو پیدا کرنے والا، ان کو مارنے والا، ان کے لیے آسمان سے بارش اتارنے والا، ان کے لیے زمین سے کھیتیاں اگانے والا، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا توحید کے اس پہلو کو بہت زیادہ اجاگر کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تعلق توحید الوہیت کے ساتھ بہت زیادہ ہے، جس کا بیان ابھی انشاءاللہ ہوگا۔ چونکہ وہ لوگ اللہ تعالی کو خالق و مالک مانتے تھے، جب انہوں نے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کا انکار کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرایا، ایک اللہ کی بندگی کے منکر ہوئے، اللہ تعالی نے انہیں سمجھانے کے لیے، انہیں قائل کرنے کے لیے اس بات کو جو فطری طور پر ان کے دلوں میں موجود تھی، اس کو نمایاں کیا، اس کو اجاگر کیا، اس کو ابھارا، ان سے سوالات کیے، ان سے پوچھا کہ کیا تم ایک اللہ کو رب نہیں مانتے؟ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں جا بجا اپنی قدرت کاملہ کا بیان کرتے ہوئے، اپنی آیات اور اپنی نشانیوں کو بیان کرتے ہوئے توحید ربوبیت کا پہلو نمایاں کیا، پہلے ان کے سامنے اس بات کو لایا گیا کہ جسے تم مانتے ہو کہ وہ خالق کائنات ہے، پھر اس کے پیغمبر کا کیوں انکار کرتے ہو؟ اہل مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا، توحید کے منکر ہوئے، لیکن اللہ کی ربوبیت کے وہ منکر نہیں تھے، اللہ کی ربوبیت کے وہ قائل تھے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں جا بجا اپنی ربوبیت کو بیان کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ الاعراف میں سورۃ نمبر 7 اور آیت نمبر 54 فرمایا، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، بے شک تمہارا پروردگار وہ ہے، وہ اللہ تمہارا رب ہے، خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا، ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر مستوی ہوا، یغشی اللیل النہار یطلبہ حسیسا، وہ رات کے ذریعے دن کو ڈھانپ لیتا ہے، وہ رات دن کے پیچھے چلی آتی ہے، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، اور یہ سورج چاند ستارے سب اس کے حکم سے تابع ہیں، اللہ نے ان سب کو پیدا کیا اور اپنے حکم کے تابع کیا، الا له الخلق والامر، تخلیق اور فرمان روائی اسی کو لائق ہے، تبارک اللہ رب العالمین، وہ اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا پروردگار ہے، بہت ہی بابرکت ہے۔ اب یہاں جو کچھ بیان کیا، آسمان اور زمینوں کی پیدائش، اللہ کا عرش پر مستوی ہونا، رات اور دن کی نشانیاں، سورج چاند اور ستاروں کا بیان کہ کس طرح اللہ نے ان کو ان کے راستوں پر لگا رکھا ہے، اور کس طرح کائنات کا نظام اللہ تعالی کی تدبیر سے ایک ترتیب سے چل رہا ہے، جس میں ذرہ برابر فرق نہیں پڑتا، اس کا کون انکار کر سکتا ہے؟ انسان اگر غور کرے، کائنات کی نشانیوں کو دیکھے، تو وہ یہ ماننے پر مجبور ہے کہ کوئی نادیدہ ہستی، کوئی ایسی طاقتور ہستی جس کے قبضے میں یہ تمام کنٹرول ہے، اس کائنات کو چلا رہی ہے، اور یہ بات تمام مذاہب میں مسلمہ ہے کہ وہ ہستی اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ہے، جو ان اس کائنات کا نظام چلا رہی ہے. چنانچہ اللہ تعالی نے کسی طرح جا بجا اپنی توحید ربوبیت کو بیان کیا. وہ بات جس کو لوگ مانتے ہیں کہ اللہ تعالی ہی سب کائنات کا خالق اور مالک ہے, اللہ تعالی نے اس بات کو قرآن مجید میں ان کے سامنے بار بار بیان کیا تاکہ وہ اس کے منکر تو نہیں ہیں پھر وہ اگلی بات سننے کے لیے تیار رہے. ایک مقام پہ فرمایا سورۃ غافر سورۃ نمبر 40 آیت نمبر 64, اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذلکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین. یہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے زمین و آسمان کی پیدائش کا بیان کرتے ہوئے غور و فکر کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے اور یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کس قدر قدرت کا مالک ہے. فرمایا کہ اللہ تعالی ہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو آرام گاہ بنایا کہ تم زمین پر بستے ہو, سکونت اختیار کیے ہو, اپنی زندگی گزارنے کا تمام سامان اس زمین پر پاتے ہو. یہ سب کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالی نے. والسماء بناء, اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا. وصورکم فاحسن صورکم, پھر اللہ تعالی نے تمہاری شکلوں کو بنایا اور دیکھو کیسی حسین شکلیں, کیسی خوبصورت شکلیں بنائیں. ورزقکم من الطیبات, اور پاکیزہ چیزوں سے تمہیں رزق دیا. ذالکم اللہ ربکم, وہ اللہ تمہارا رب ہے. فتبارک اللہ رب العالمین, تو کس قدر بابرکت ذات ہے اللہ رب العالمین کی. اسی طرح سورہ ابراہیم سورت نمبر 14 آیت نمبر 19 اور 20 میں فرمایا, الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق ان یشاء یذہبکم ویاتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز. کیا نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو ٹھیک طور پر بنایا؟ ان یشاء یذہبکم ویاتی بخلق جدید, اگر وہ چاہے تو تمہیں مٹا دے اور تمہاری جگہ دوسری مخلوق لے آئے. وما ذلک علی اللہ بعزیز, اور یہ سب کچھ اللہ پر کوئی دشوار نہیں ہے. ان تمام آیات کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم غور کریں تو یہ بات ہمیں واضح طور پر نظر آتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کائنات کو بنانے میں اکیلا ہے اور اس کا نظام بھی وہ اکیلا چلاتا ہے. جس طرح کائنات کے بنانے میں اسے کسی کی مدد کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی, نہ اس نے کسی سے مدد لی, اسی طرح کائنات کا نظام چلانے میں بھی اس کا کوئی معاون کوئی مددگار نہیں ہے. وہ اکیلا ہی اس کائنات کو بنانے والا ہے اور اکیلا ہی اس کائنات کا نظام چلاتا ہے. وہ جیسے چاہتا ہے ویسے کرتا ہے, اس کے ارادے کو کوئی بدل نہیں سکتا. وہ خالق ہے, بنانے والا ہے. اس وقت پر کیسے کسی کو دینا ہے یا نہیں دینی, بارش کب نازل کرنی ہے کب نہیں نازل کرنی, کھیتیاں کب اگانی ہیں کب نہیں اگانی, انسانوں میں اور جنوں میں تمام مخلوقات میں جو صلاحیتیں اس نے رکھی ہیں وہ سب جانتا ہے کہ اس کی مخلوق اس کے تابع ہے یا نہیں ہے. یہ سب کچھ اللہ تعالی اکیلا کرنے والا ہے. یہ ہے اللہ کی توحید ربوبیت, یعنی اس کا رب ہونے میں اکیلا ہونا. توحید ربوبیت کے معنی ہیں کہ اللہ تعالی کا رب ہونے میں اکیلا ہونا, یعنی خالق مالک کائنات کا نظام چلانے رازق ہونے میں اور اپنی تمام صفات میں وہ اکیلا ہے, اس میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. تو جہاں تک توحید ربوبیت کا تعلق ہے، اہل عرب، اہل مکہ اور دیگر تمام مذاہب کے لوگ اس کو مانتے ہیں، اس میں کسی کو انکار نہیں ہے کہ ایک ذات ہے جو پوری کائنات کو بنانے والی اور اس کا نظام چلانے والی ہے. ہاں اگر اس میں اختلاف کیا ہے تو مجوسیوں نے کیا ہے، جن کے ہاں دو خداؤں کا تصور ہے، ایک خدا جو ہے وہ ظلمت کا خالق ہے اور ایک نور کا خالق ہے، ایک خدا جو ہے وہ نیکی کا خالق ہے، ایک برائی کا خالق ہے. جو نیکی کا خالق ہے اسے یزدان کہتے ہیں اور جو برائی کا خالق ہے اسے اہرمن کہتے ہیں. یہ تصور مجوسیوں کے ہاں ہے، ورنہ اس سے ہٹ کر تمام آسمانی مذاہب کے ماننے والے اور دیگر دنیا کے مذاہب میں یہ بات مسلمہ ہے کہ ایک ذات، ایک ہستی ہے جو جس نے اس کائنات کو بنایا اور جو اس کا نظام چلا رہی ہے. اور وہ ذات کون سی ہے، اس ذات کی کیا صفات ہیں، اس کی کیا قدرت ہے، اس کا کیا اختیار ہے، وہ اکیلا ہے یا اس کا کوئی معاون ہے، یہ قرآن مجید نے ہمارے سامنے واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہی خالق کائنات، مالک کائنات ہے اور وہ اکیلا ہی اس کا نظام چلانے والا ہے، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں. دوسرا پہلو توحید ربوبیت، توحید الوہیت کا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا الہ ہونے میں، معبود ہونے میں اکیلا ہونا. اس سے مراد یہ ہے کہ ایک اللہ کی بندگی کرنا، اکیلے اللہ تعالی کی بندگی کرنا اور اس کی بندگی میں کسی طرح سے بھی کسی کو شریک نہ کرنا. یہ بات انسان کے ذہن میں پختہ ہو جائے کہ جس خالق اور مالک نے اس کائنات کو بنایا ہے وہ اکیلا ہی بندگی کے لائق ہے اور اس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے. سورۃ بقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو، اپنے رب کی بندگی کرو. کس رب کی؟ خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا. والذین من قبلکم، اور ان کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے. یہاں بندگی کا حکم دیتے ہوئے، عبادت کا حکم دیتے ہوئے، پہلے اللہ تعالی نے اپنی توحید ربوبیت کو بیان کیا ہے، اپنے رب ہونے کو بیان کیا ہے کہ جو تمہارا رب ہے، جسے تم مانتے ہو کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اب تم بندگی کرو تو اسی کی بندگی کرو. اور یہ بات جان لینی چاہیے کہ اللہ کے سوا جس کی بھی پوجا کی جائے وہ باطل ہے، اس کی بندگی برحق نہیں ہے، بندگی کے لائق صرف اللہ تعالی ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جا بجا توحید الوہیت کو بیان کیا ہے، یعنی وہ اکیلا اللہ ہی تمہارا الہ ہے، اسی کی بندگی کرو اور کسی کی بندگی نہ کرو. سورہ طہٰ میں آیت نمبر 14، سورت نمبر 20، اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری. بے شک میں اللہ ہوں، میں اللہ وہ معبود ہوں جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، یعنی عبادت کے لائق میں اکیلا ہی ہوں. فاعبدنی، پس میری ہی بندگی کر. واقیم الصلاۃ لذکری، اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم کر. قرآن مجید میں جا بجا توحید الوہیت کا بیان توحید ربوبیت کے ساتھ کیا گیا ہے. آپ کہیں سے بھی قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ لیجئے، آپ کو یہ دونوں باتیں ساتھ ساتھ نظر آئیں گی. کہیں اللہ تعالی نے پہلے اپنے رب ہونے کا بیان کیا، پھر اپنی بندگی کا حکم دیا، کہیں اپنی بندگی کا حکم دیا اور اس کے ساتھ ہی اپنی ربوبیت کو بیان کیا کہ وہ اللہ جو تمہیں اپنی بندگی کا حکم دے رہا ہے، اس نے تمہیں یہ کچھ نوازا ہے، اس نے تمہیں یہ کچھ عطا کیا ہے. سورہ انعام اور اس کے علاوہ سورہ بنی اسرائیل اور پھر آخری سپاروں کی جتنی سورتیں ہیں، ان سب میں آپ پڑھ کر دیکھیے، جا بجا یہ دونوں چیزیں آپ کو ساتھ ساتھ ملیں گی کہ اللہ تعالی نے اپنے رب ہونے کو بیان کیا اور اپنی بندگی کا حکم دیا، اپنی بندگی کا حکم دیا اور اپنی قدرت اور اپنی نشانیاں بیان کی، انسان کو غور اور فطر پر آمادہ کیا کہ وہ ان پر غور کر کے دیکھے کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کیوں کرتا ہے یا اللہ کی بندگی میں کسی اور کو شریک کیوں کرتا ہے. اور یہ اس میں جو بنیادی بات ہے جو ہم پہلے بھی بیان کر چکے وہ یہ ہے کہ لوگ اللہ کے رب ہونے کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی بندگی میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں. اس لیے یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ بیان کی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو بیان کر کے، اپنی نشانیوں کو بیان کر کے پھر پوچھتا ہے کہ بتاؤ جن کو تم نے میرے ساتھ شریک کیا ہے وہ ان میں سے کیا اختیار رکھتے ہیں. سورہ روم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم پھر تمہیں رزق دیا، ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم یحییکم پھر تمہیں زندہ کرے گا. دیکھیے یہ سارا بیان ہو رہا ہے توحید ربوبیت کا، اب اس کے ساتھ توحید الوہیت کو یہ اپنے الہ ہونے کو بیان کیا. فرمایا حل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، بلا بتاؤ جنہیں تم اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک کرتے ہو، جن کی تم بندگی کرتے ہو، جن کو تم نے بڑے بڑے نام دیے ہوئے ہیں، جن کو بڑی بڑی سرکاریں قرار دیتے ہو، جن کی کرامات کے تم عجیب و غریب قصے بیان کرتے ہو، جن کے نام کی دعائیاں دیتے ہو، کھاتے اللہ کی نعمتیں ہو اور پکارتے غیروں کو ہو، حل من شرکائکم یہ وہ شریک جنہیں تم نے اللہ کے ساتھ ٹھہرایا ہے، من یفعل من ذالکم من شیء، کیا ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہے جو اللہ کے ان کاموں میں سے کسی ایک کام کا کوئی حصہ انجام دینے کی طاقت رکھتا ہو. کون سے کاموں سے؟ اللہ الذی خلقکم کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم پھر تمہیں رزق دیا. بتاؤ یہ جتنی سرکاریں جنہیں تم پوچھتے ہو اور پکارتے ہو ان میں سے کوئی ایک لے کر آؤ جو تمہیں رزق دینے میں سے رزق کے کچھ حصے کا کچھ اختیار رکھتی ہو. حل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو اللہ کے ان کاموں میں سے کسی کام کا کچھ حصہ کرنے کا اختیار رکھتا ہو. یہاں الوہیت اور ربوبیت دونوں کو بیان کیا اور پھر فرمایا سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ تعالی پاک ہے، بلند ہے اس سے جو یہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. تو اللہ کے ساتھ اللہ کی بندگی میں جن کو شریک کیا جاتا ہے قرآن مجید نے ان سب کو باطل قرار دیتے ہوئے اپنی اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ان سب کو باطل قرار دیتے ہوئے اپنے رب ہونے کو بیان کیا کہ تم مانتے ہو کہ اللہ خالق کائنات ہے تو اب یہ بھی مان لو کہ اللہ اکیلا ہی بندگی کے لائق ہے، یعنی توحید الوہیت کو بیان کیا. پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ جن کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جاتا ہے اللہ تعالی نے ان سب کے باطل ہونے کا بیان کیا کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ سب باطل ہیں. چنانچہ فرمایا واتخذوا من دونہ آلہۃ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسے معبود بنا لیے ہیں. یہاں غور کیجئے، الوہیت کا بیان ہو رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اور معبود بنا لیے ہیں. کیسے معبود بنائے ہیں؟ اب ان معبودوں کے بیچارگی پر، ان کے باطل ہونے پر، ان کی بے کسی پر، ان کی کمزوری، ان کے ضعف اور ان کی ناتوانی پر، ان کے کچھ نہ کرنے پر دلیل کس بات کو پیش کیا جا رہا ہے؟ توحید ربوبیت کو. لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، یہ جن کو انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا ہے دیکھو ان کی کیا حالت ہے، انہوں نے تو کچھ بھی پیدا نہیں کیا، اللہ تعالی نے تو اتنی بڑی کائنات بنائی. خود انسان اپنے وجود پر غور کرے کہ اللہ نے اس کے وجود میں کتنے سسٹم جاری رکھے ہیں، کتنے اعضاء کام کر رہے ہیں، کتنی چیزیں انسان کے وجود میں کام کر رہی ہیں، یہ جن کو اللہ کے ساتھ شریک کہلاتے ہیں. دوسرے مقام پر فرمایا کہ یہ تو ایک لن یخلقو ذبابا, ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. انسان اپنے آپ میں غور کرے, کیا انسان اس بات کا منکر ہے کہ اسے اللہ نے پیدا کیا, یا اس بات کا وہ قائل ہے کہ اسے اللہ کے سوا کسی اور نے پیدا کیا؟ جب وہ مانتا ہے کہ اسے اللہ نے پیدا کیا تو اسے چاہیے کہ اللہ کی بندگی کرے, اور اگر وہ اللہ کی بندگی میں اپنی کسی پسندیدہ شخصیت کو جسے اس کے ساتھ بہت عقیدت ہے شریک کرتا ہے, تو شریک کرنے سے پہلے وہ یہ سوچ لے کہ کیا اس نے کچھ بنایا ہے, کیا وہ ذات جس کے ساتھ اسے عقیدت ہے اس نے مجھے بنایا ہے. انسان خود سوچے کہ میں جس کو اللہ کے ساتھ شریک کرنے لگا ہوں کیا اس نے میرے وجود میں کوئی حصہ یا کسی حصے کا کوئی ٹکڑا بنایا ہے؟ جب کچھ نہیں بنایا, نہ وہ بنانے پر قادر ہے, تو اسے کیوں اللہ کی بندگی میں شریک کرے؟ اللہ تعالی نے اپنی بندگی کی دعوت دی ہے اس دلیل کے ساتھ, اعبدوا ربکم الذی خلقکم, اس رب کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا. اب دوسروں کا باطل کرتے بطلان کرتے ہوئے یہ دلیل دی جا رہی ہے, واتخذوا من دونہ آلہا لا یخلقون شیئا, انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو شریک بنایا ہے جنہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا, انہوں نے ان کو معبود بنایا ہے جنہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا. اللہ تو اپنی بندگی کی دعوت اس لیے دے رہا ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا, سب کو پیدا کیا, جن کو تم شریک بنا رہے ہو انہوں نے تو کچھ پیدا نہیں کیا. کچھ پیدا کرنا تو بڑے دور کی بات ہے, وَهُمْ يُخْلَقُونَ, وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں. وہ اپنی زندگی میں بھی اللہ کے محتاج, وہ اپنی موت میں بھی اللہ کے محتاج, وہ اپنی زندگی بسر کرنے میں بھی اللہ کے محتاج, کہ اللہ تعالی کے حکم کے بغیر وہ نہ چل سکتے تھے نہ پھر سکتے تھے, پھر تم نے کیسے ان کو اللہ کا شریک کر دیا؟ اور اس سے آگے سنو, لیکن یہاں ایک منٹ رک کر ذرا غور کرو کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ کیا اللہ کا کوئی خالق ہے معاذ اللہ؟ سورت اخلاص پڑھیے, قل ھو اللہ احد, کہہ دو وہ اللہ ایک ہے, اللہ الصمد, وہ اللہ بے نیاز ہے, لم یلد ولم یولد, نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا, یعنی اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا. اللہ تعالی خود ہے, لیکن جنہیں تم بنا رہے ہو ان لا یخلقون شیئا, انہوں نے تو کچھ پیدا نہیں کیا. پیدا کرنا تو بڑے دور کی بات ہے, وہم یخلقون, وہ تو خود پیدا کیے ہوئے ہیں. جو خود پیدا کیا گیا ہے وہ کیسے بندگی میں شریک ہو سکتا ہے؟ جسے تم مشکل کشا کہتے ہو کہ یہ مشکل کشا ہے, دوسری طرف کہتے ہو کہ جی وہ کعبے میں پیدا ہوا تھا. ارے بھائی, پیدا ہوا تھا تو اس کو کسی نے پیدا کیا. جو اپنی پیدائش میں کسی کا محتاج ہے وہ مالک مشکل کشا کیسے بن گیا؟ وہ تو خود محتاج ہے, وہ تو خود بے کس اور لاچار ہے, خود اللہ کی رحمت کا محتاج ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کشائی کرتا ہے. اور پھر آگے کیا فرمایا, ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا, جنہیں تم اللہ کے ساتھ معبود بنا رہے ہو, جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک بنا رہے ہو, نہ انہوں نے کچھ پیدا کیا. پیدا کرنا تو درکنار, وہ تو خود اللہ کے پیدا کردہ ہیں, اپنی تخلیق میں اللہ کے محتاج ہیں. ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا, وہ تمہیں کیا فائدہ پہنچائیں گے؟ وہ تو اپنی ذات کے لیے بھی کسی نقصان سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے, اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتے. جنہیں تم دہائیاں دے رہے ہو, جنہیں تم پکار رہے ہو, جن کے نام کی نظر و نیاز دے رہے ہو, جن کے مزاروں پر چل چل کے جاتے ہو, جن کے لیے تم اپنی زندگیوں کو قربان کر رہے ہو, بتاؤ وہ تمہیں کیا فائدہ دیں گے؟ وہ تو اپنی ذات کے لیے بھی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے. ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا, وہ نہ موت کا اختیار رکھتے ہیں, نہ زندگی کا اختیار رکھتے ہیں, نہ مرنے کے بعد اٹھنے کا اختیار رکھتے ہیں. تم کیسے ان کو اللہ کی بندگی میں شریک کر رہے ہو؟ یہ سورت فرقان کی آیتیں ہیں. اور پھر اس کے بعد آگے فرمایا دوسرے مقام پر, ام اتخذوا آلہة من الارض ہم ینشرون لو کان فیہما آلہة الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون. اب یہاں ایک اور پہلو سے بات سمجھائی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہر مخلوق یہ جانتی ہے کہ اللہ اوپر ہے، آسمانوں سے اوپر عرش پر ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ فطری طور پر ہر مخلوق کے ذہن میں ڈال دی گئی ہے۔ ایک چیونٹی بھی جانتی ہے کہ اللہ اوپر ہے، ہر مخلوق جانتی ہے۔ ایک چھوٹے سے بچے سے بھی اگر آپ پوچھیں اللہ کہاں ہے تو آسمان کی طرف انگلی اٹھائے گا کہ اللہ اوپر ہے۔ تو وہ خالق اور مالک بندگی کے لائق ہے، لیکن اس کی بندگی میں انسان جن کو شریک کرتا ہے ان کی کیا حیثیت ہے؟ وہ کہاں پر ہیں؟ کیا وہ اوپر ہیں؟ وہ زمین پر ہیں۔ ان کا زمین پر ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ جو خود کسی خالق کے تحت ہیں وہ کیسے عبادت کے لائق ہو سکتے ہیں؟ عبادت کے لائق تو وہ ہے جو سب سے اوپر ہے، جس سے اوپر کچھ نہیں، جس سے اوپر کوئی نہیں۔ جو خود پستیوں میں ہیں وہ عبادت کے لائق کیسے ہو سکتے ہیں؟ چنانچہ سورۃ انبیاء آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 23 تک، یعنی 21 سے 23 تک یہ بیان ہوا ہے۔ سورۃ انبیاء اس سورت کا نمبر بھی 21 ہے۔ فرمایا اللہ تعالی نے ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، کیا انہوں نے معبود بنا لیے ہیں زمین سے؟ ہم ینشرون، جنہیں یہ خود بناتے ہیں، خود انہیں گھڑتے ہیں، خود ٹھہراتے ہیں۔ اب یہ گھڑنا دو طرح سے ہے، ایک تو مٹی کی مورتی گھڑ لینا، کسی حجر شجر کو پکڑ کر اسے بنا سوار کر اپنا معبود بنا لینا، اور ایک گھڑنا مانوی طور پر ہے کہ آپ کسی ہستی کو، کسی شخصیت کو گھڑ لیں اپنے لیے کہ یہ ہمارے مشکل کشا ہیں، یہ ہمارے حاجت روا ہیں، یہ ہماری پریشانیاں دور کرتے ہیں، یہ اولاد دیتے ہیں، یہ بیٹے بیٹیاں دیتے ہیں، یہ کاروبار میں برکت ڈالتے ہیں، یہ نفع نقصان کرتے ہیں۔ یہ بھی گھڑنا ہے، وہ گھڑنا جسمانی طور پر ہے، ظاہری طور پر ہے، یہ گھڑنا مانوی طور پر ہے۔ فرمایا اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، یہ معبود انہوں نے زمین سے گھڑ لیے ہیں، بنا لیے ہیں۔ آپ خود سوچئے کہ آج امت جس شرک میں مبتلا ہے وہ کیا ہے؟ قبروں اور مزاروں کا ہی شرک ہے۔ لوگ جگہ جگہ پر دربار سجائے ہوئے ہیں، ایک علاقے سے چل کر دوسرے علاقے پر قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، فلاں جگہ عرس ہے، فلاں جگہ میلہ ہے، فلاں زیارت پر جاؤ تو یہ بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے، فلاں قبر پر جاؤ تو یہ کام ہو جاتا ہے۔ یہ سارے معبود کہاں گھڑے گئے ہیں؟ زمین پر ہی گھڑے گئے ہیں۔ فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے، لفسدتا، تو آسمان اور زمین کا سارا نظام درم برم ہو کر رہ جاتا۔ کتنی آسان سی مثال ہے، ایک طرف قاتل ہے، ایک طرف مقتول ہے۔ قاتل کو جس سرکار کے ساتھ عقیدت ہے وہ سرکار چاہتی ہے میں اسے بچا لوں، اور مقتول کو جس سرکار کے ساتھ عقیدت ہے وہ چاہتی ہے کہ میں اسے انتقام لوں۔ یہاں دو سرکاروں کا جھگڑا ہو گیا، دو الہوں کے درمیان جھگڑا پڑ گیا، زمین و آسمان کا نظام تو درم برم ہو کر رہ جائے گا۔ فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتے تو کائنات کا نظام تباہ ہو جاتا، درم برم ہو کر رہ جاتا۔ یہ دلیل ہے اس بات پر کہ اللہ ایک ہے، وہ اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، پہلے جھوٹے معبودوں کا بیان کیا کہ انہیں زمین سے گھڑا جاتا ہے، اب اپنی بزرگی کا بیان کیا کہ فسبحان اللہ رب العرش، پاک ہے وہ اللہ جو کہ عرش عظیم کا مالک ہے، جو عرش پر ہے۔ عما یصفون، ان تمام باتوں سے، بیہودہ باتوں سے وہ پاک ہے جو یہ اللہ کے بارے میں گھڑتے ہیں، قصے اور کہانیاں گھڑتے ہیں اللہ کی ذات کے بارے میں، بزرگوں کی کرامتیں بیان کرتے ہوئے انہیں اتنا اوپر لے جاتے ہیں کہ اللہ کی شان میں توہین کرنے لگتے ہیں۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اور ایسے بہت سے واقعات آپ آئے دن سنتے ہی رہتے ہوں گے کہ کرامت کے نام پر کس طرح اللہ کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں۔ فرمایا لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں، اور وہ سب سے پوچھنے والا ہے، وہ سب سے پوچھ لے گا، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ کسی گناہگار کو کیوں بخش دیا، اور کسی نیکوکار کو کیوں پکڑ لیا، لیکن وہ سب سے پوچھے گا، قیامت کے دن سب اس کے سامنے کھڑے ہوں گے، صف باندھ کر کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون، کسی کو بات کرنے کی جرت نہیں ہوگی اللہ کے سامنے کہ وہ اللہ تعالی کے سامنے بات کر سکے، کچھ کہہ سکے، اس کی اجازت کے بغیر، اس کے حکم کے بغیر بول سکے. وہ خالق اور مالک، تمام قدرت اور اختیارات کا مالک، وہ اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے. لیکن اگر تم نہیں سمجھتے، پھر تم اس کے ساتھ معبود بناتے ہو، پھر بتاؤ اگر ان معبودوں میں کوئی اختیار ہوتا تو یہ اپنی مرضی نہ کرتے؟ اللہ تعالی نے فرمایا، قل لو کان معه آلہۃ کما یقولون اذا لبتغوا الى ذی العرش سبیلا. یہ 15واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے سورۃ بنی اسرائیل، اس کی آیت نمبر 42 سے 44 تک یہ بیان ہے. فرمایا کہ کہہ دیجئے اگر اس اللہ کے ساتھ اور معبود ہوتے جیسا کہ تم کہتے ہو، یعنی حقیقتاً تو ہو ہی نہیں سکتے. قل لو کان معه آلہۃ کما یقولون، اگر اس اللہ کے ساتھ اور معبود ہوتے جیسا کہ یہ کہتے ہیں، اذا لبتغوا الى ذی العرش سبیلا، تو وہ ضرور عرش کی طرف کوئی راہ ڈھونڈ نکالتے، وہ عرش والے کی طرف چڑھ دوڑتے. اس سے ثابت یہ ہوا کہ اللہ عرش پر ہے، اور بندگی کے لائق وہ ہے جو عرش پر ہے، وہ نہیں جو فرش پر ہے، یا بلکہ فرش سے نیچے پڑا ہوا ہے، وہ بندگی کے لائق نہیں ہو سکتا. جیسا کہ ابھی آپ نے سورہ انبیاء کی آیت سنی، فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، پاک ہے عرش عظیم کا پروردگار، عرش عظیم کا مالک ان تمام باتوں سے جو یہ اللہ کے بارے میں کرتے ہیں. اب یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے، اذا لبتغوا الى ذی العرش سبیلا، اگر اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو پہلے تو وہ عرش کی طرف دوڑتے، وہ عرش پہ قبضہ کرتے، یعنی معبود وہ ہے جو عرش پر ہے. اگر کوئی معبود ہوتا تو پہلے عرش پر قبضہ کرتا. اس سے معلوم ہوا کہ کوئی معبود اللہ کے سوا ہے ہی نہیں. پھر فرمایا، سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا، پاک ہے وہ ذات، اللہ تعالی پاک ہے، سبحانہ وتعالی وہ پاک ہے اور بلند ہے، عما یقولون علوا کبیرا، ان تمام باتوں سے جو یہ اللہ کے بارے میں کرتے ہیں. یہ اپنے شریکوں کے کرامتیں، ان کی بزرگیاں، ان کی قصیدہ خوانیاں کرتے ہوئے اللہ کی شان میں جو گستاخیاں کرتے ہیں، یہ اپنی پسندیدہ سرکاروں کی تعریف کرتے ہیں اور اللہ سے بیگانے ہو جاتے ہیں، اور ان کی تعریف ایسے کرتے ہیں، اتنا غلو کرتے ہیں کہ ان کو بڑھا کر اللہ تک، بلکہ معاذ اللہ اس سے بھی اوپر لے جاتے ہیں. فرمایا، سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا، اللہ پاک ہے، بلند ہے، عظیم ہے، وہ ان تمام خرافات سے پاک ہے جو یہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں. تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، ساتوں آسمان اور زمینیں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، سب اس کی تعریف بیان کرتے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اس کائنات کا ہر ذرہ اس کی پاکیزگی کو بیان کر رہا ہے، لیکن تم نہیں سمجھتے. اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، وہ بہت ہی بردبار اور بخشنے والا ہے. وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے بندے اس کی نعمتیں کھا کر پھر اس کی مخلوق کو کس برے طریقے سے اس کا شریک بنا رہے ہیں، اور اپنے شریکوں کی تعریفیں کرتے ہوئے کس طرح اللہ کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں. لیکن انہ کان حلیما، وہ بہت ہی بردبار ہے، سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی انہیں فوری عذاب نہیں کرتا. غفورا، اور بڑا بخشنے والا ہے، کہ وہ جس وقت بھی توبہ کریں وہ ان کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے. اور آخر میں سورہ انعام میں فرمایا، اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ، کہہ دیجئے کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا اور معبود ہیں؟ قُلْ لَا أَشْهَدُ، کہہ دیجئے میں ایسی گواہی نہیں دیتا، میں ایسی گواہی نہیں دوں گا کہ جس گواہی میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنایا جائے. قُلْ لَا أَشْهَدُ، میں ایسی گواہی نہیں دیتا، وہ اور میں جو کچھ تم شرک کرتے ہو، فَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، جو کچھ تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو میں اس سے بیزار ہوں. یہ توحید الوہیت پر کچھ آیات تھی، اور توحید ربوبیت پر اس سے پہلے کچھ آیات آپ نے سنی. اور قرآن مجید میں ان دونوں مضمونوں کو اکٹھا ہی ساتھ ساتھ بیان کیا گیا ہے، ایک ہی آیت میں دونوں کو بیان کیا گیا ہے، الگ الگ آیتوں میں پہلے یا بعد میں دونوں میں سے کسی ایک کو بیان کیا گیا ہے. اور در حقیقت جب تک انسان توحید الوہیت میں اس کا عقیدہ خالص نہیں ہوگا، اس وقت تک اس کا کوئی عمل اسے فائدہ نہیں دے گا. جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. ہم نے بذریعہ وحی آپ کی طرف اور آپ سے پہلے انبیاء کی طرف یہ بات نازل کر دی کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگے. یہ انبیاء کو خطاب کر کے امتوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. اس کو تم رب مانتے ہو لیکن صرف رب ماننے سے کام نہیں چلے گا، اسے اکیلا معبود بھی مانو، پھر تمہاری نجات ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. شیخ صاحب آواز آ رہی ہے تو پلیز لکھ دیں ذرا. جی وائس اوکے ہے. پلیز جن جن لوگوں کے پاس سوال ہیں ہاتھ اپنے ریز کریں، انشاءاللہ شیخ صاحب جواب دیں گے. شیخ صاحب میرا پہلا یہ سوال ہے کہ جو لوگ یہ شرک کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ جن کو ہم نے مشکل کشا حاجت روا بنائے ہوئے ہم ان کو معبود نہیں کہتے، بلکہ اللہ کی دی ہوئی استطاعت کے مطابق وہ مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، بگڑی بنانے والے ہیں، داتا ہیں. بالکل اس وہی استطاعت جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے دی صدیق بننے کی، جو عثمان کو دی غنی بننے کی، جو عمر کو دی فاروق بننے کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی استطاعت اللہ نے ان بندوں کو دی ہے. تو ہم ان کو نہیں کہتے معبود، اللہ نے معبود کا رد کیا. ہم آج تک یہ نہیں کہا کہ یہ لوگ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، بلکہ ان کو مشکل کشا حاجت روا بنایا اس روشنی میں کہ یہ معبود نہیں ہے. اس کا جواب دے دیجیے. جزاکم اللہ.
استطاعت دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو الوہیت کی استطاعت بھی دے دیتا ہے. کیسی عجیب بات ہے کہ جی جیسے اللہ نے صدیق کو اطاعت دی، صداقت کی، اور عثمان کو عطا کی سخاوت، اور صدیق کو عطا کی صداقت، اور اسی طرح جو ہے وہ علی کو عطا کر دیا مشکل کشا ہونا. کیسی عجیب بات ہے. گویا کہ اللہ نے صدیق کو صداقت دی، عثمان کو سخاوت دی، اور علی کو الوہیت دے دی. یہ تو اس کو کہتے ہیں خلط مبحث، یعنی دو مختلف باتوں کو ملا کر بحث کو الجھا دینا. نیکی کی توفیق دینا اس کا یہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نیکی کی توفیق دیتا ہے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب. مجھے جو کچھ بھی توفیق حاصل ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. تو کیا مجھے اللہ نے الوہیت کی بھی توفیق دے دی ہے کہ میں الہ بن کر اس کے اختیار میں شریک ہو جاؤں؟ کیا اس پر دلیل ہے؟ اور یہ کیسی عجیب بات ہے یہ کہنا کہ جی ہم انہیں اس روشنی میں پکارتے ہیں. کسی کو مشکل کشا کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ ہماری مشکل کو دور کر سکتا ہے. کیا اللہ نے اس کو ایسی کوئی صلاحیت عطا کی ہے؟ اس پر کوئی دلیل قرآن مجید سے؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر اللہ کسی مصیبت میں ڈال دے تو کوئی دور نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے. معلوم ہوا کہ اللہ نے کسی کو ایسی صلاحیت نہیں دی ہے جو کہ اس کی الوہیت میں اسے شریک کر دے. اوور.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. سوال یہ کہ جس طرح بھی آپ نے ذکر کیا اور اس کا انکار کرنے سے اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے سے، تو یہ شیخ سے انسان مبتلا ہوتا ہے. شیخ اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کے طرف احاطیت ہے اس بارے میں بتا دیجیے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ تو ریب کی چوتھی قسم ہے، جبکہ کچھ علماء کا موقف ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ریب سما صفات کی ہی کا حصہ ہے. اس بارے میں ایک تو بتا دیں کہ تحریر اہل سنت و جماعت کا موقف کیا ہے کہ کیا یہ جو ہے یہ چوتھی قسم ہے، اور اگر یہ چوتھی قسم ہے تو ہم لوگ ابھی تک یوں نہیں بچے ہیں، اگر یہ تحریر و جماعت کا حصہ ہے تو اس بارے میں تھوڑی سی پرتی بتا رہی ہے. دوسرا شیخ یہ کہ جس اللہ تعالیٰ کی شیخ ہے خاصیت کی, اگر اس کے اندر کسی کو شریک بنا دیا ہے, مثلاً جس طرح کا آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ حکومتیں کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے حکمت کے, جس کے مطابق اللہ تعالیٰ کو یہ ہمیں حاصل ہے کہ وہ قانون سازی یا شریعت سازی کریں, اللہ تعالیٰ کے بنائے قانون کو چینج نہیں کر سکتا. تو اگر انسان اس طرح کا کام کرتا ہے,
آپ کی آواز صاف نہیں سننے میں آئی, لیکن بہرحال جو کچھ میں آپ کا سوال سمجھا ہوں, پہلا سوال آپ نے یہی کیا ہے کہ توحید کی تین قسمیں عام طور پر سننے میں آتی ہیں, توحید ربوبیت اور الوہیت اور اسماء و صفات, تو اس کے علاوہ تو بات دراصل یہ ہے کہ یہ توحید کی اقسام قرآن مجید سے جمع کی گئی ہیں, اس کے علاوہ بھی توحید افعال یعنی اللہ کے کاموں میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا, اللہ کے ارادے میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا, اس طرح علماء نے کچھ اور باتیں بھی لکھی ہیں. تو مقصد ان سب کا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات اور صفات میں یکتا ماننا, یہ توحید ربوبیت اور الوہیت اور اسماء و صفات ایک طرح اقسام یہ کی گئی ہیں. ان کو اس سے بھی مختصر آپ سمیٹ دیں تو یہ بن جاتا ہے کہ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے. تو جب صفات ہم لیں گے تو اس میں سارا کچھ ہی آ جاتا ہے. باقی دوسرا سوال میرا آپ کا جو ہے وہ صحیح طور پر سمجھ میں نہیں آیا, آپ قانون سازی کے بارے میں شاید کچھ کہہ رہے ہیں, میں نہیں سمجھ سکتا, آپ کی آواز واضح نہیں ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوکے شیخ بارک اللہ فیک, جزاک اللہ خیرن فار آپ کے اتنے اچھے درس کا. اور پوچھنا یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ, جب ہم لوگ شروع سے سنتے آئے تھے تو اس کا یہ مطلب سنتے تھے کہ کوئی الہ نہیں ہے اللہ کے سوا, اور مطلب کہ پھر جب اہل حدیث ہوئے تو پھر یہ سنا کہ اہل حدیث ہوئے تو پھر یہ سعودی علماء سے یہ سنا ہم نے کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اللہ کے سوا. لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی یہ ہے, اور وہ لوگ اس پہ بہت زور دیتے ہیں کہ جو یہ معنی کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, تو یہ غلط ہے, جبکہ عبادت کے لائق ہم لوگ کو یہ کہنا چاہیے کیونکہ عبادت کے لائق. اور ان کی یہ تفصیل ہوتی ہے کہ جب ہم لوگ اردو میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ الہ کا مطلب ہے کہ خدا, مطلب کہ اللہ ماننے والا, خدا نہیں مطلب کہ جو جس کی عبادت کی جائے یعنی کہ یا اللہ. لیکن ان کا کہنا یہ کہ الہ کا معنی یہ کہ جس کی بھی عبادت کی جائے, تو عبادت دوسرے لوگوں کی بھی کی جاتی ہے. تو ہماری زبان کے فرق کی وجہ سے جو اس میں یہ اختلاف آیا, اور جبکہ ابھی بھی ہم لوگ اہل حدیث جو علماء ہوتے ہیں جو پاکستان انڈیا کے, ان سے یہی بات سنتے ہیں کہ جب وہ لا الہ الا اللہ بولتے ہیں تو اس کی جو تفصیل کرتے ہیں تو وہ اسی طرح بولتے ہیں کہ کوئی اللہ کے سوا الہ نہیں ہے. اور سعودی عرب میں اس کے بہت خلاف ہے کہ یہ نہیں کہنا چاہیے, بلکہ یہ کہنا چاہیے کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ کے سوا. سو یہ زبان کے فرق کی وجہ سے جو اختلاف ہے, تو اس کی ذرا روشنی فرما, اس کی ذرا وضاحت کر دیں کہ اس میں صحیح کیا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.
بتائیے کہ جو عبادت کے لائق ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی فل وائس. میں بولوں؟ ابھی جس بھائی نے سوال پوچھا ہے الہ اور معبود کا جو کچھ بھی انہوں نے بیان کرتے ہوئے کہا ہے، میں ان سے یہ بات پوچھتا ہوں کہ آپ بتائیے کہ جو عبادت کے لائق ہو اسے کیا کہتے ہیں، معبود کہتے ہیں یا کچھ اور کہتے ہیں، اور الہ کے معنی کیا ہے؟ وہ جس کی عبادت کی جائے. تو اس سوال میں مجھے تو کچھ ایسی بات سمجھ میں نہیں آئی جو اختلاف کا ذریعہ ہو. کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو اس کا یہی مطلب ہے کہ کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، یعنی کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے. یعنی عبادت کے لائق کا مطلب ہے کہ جو معبود جس کی بندگی کی جائے، تو معبود صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور کون ہے معبود؟ تو کیا سوال ہے یا کیا کمپلیکیشن ہے؟ میں نہیں سمجھ سکتا. آپ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابو یمان بھائی اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو بتا دیں، اور آپ ایسا کریں بلکہ آپ مائک پر آ کے جو ہے نا اپنا کوشچن صحیح طرح سے ایکسپلین کر دیں انشاءاللہ، تو پھر طلحہ بھائی آ جائیں گے مائک پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شیخ میرے جو پوچھنے کی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ ہم لوگ جب بات کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، تو جن کی عبادت کی جاتی ہے، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی عبادت کی جاتی ہے، تو لیکن وہ الہ نہیں ہے. تو لیکن جب ہم لوگ کی جو پاک ہند میں اردو میں بات کی جاتی ہے وہ اس طرح کی جاتی ہے کہ کوئی اللہ کے سوا الہ نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے، جبکہ جو میں نے آپ کو وہ بات کی تھی کہ سعودی علماء جو کہتے ہیں ان کا کہنا کہ یہ ہے کہ یہ جو اس کا ترجمہ کرنا کہ لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ بات تو صحیح ہے، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ عبادت دوسروں کی بھی کی جاتی ہے، یعنی کہ بتوں کی جاتی ہے، تو ان کو وہ لوگ الہی سمجھتے ہیں. تو ان کا کہنے کا مقصد تھا کہ یہ اس طرح بولنا صحیح نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ الہ اللہ عبادت کے لائق کوئی اللہ کے علاوہ نہیں ہے. اور یہی میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وہ لوگ اس بات پہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں، کیونکہ اور ہم لوگ جیسے آپ نے جو ڈسکرپشن دی وہ بھی بات مجھے سمجھ میں آ گئی، لیکن یہ مجھے یہی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس بات پہ زور کیوں دیتے ہیں، اور یہ کیوں بولتے ہیں کہ یہ بولنا غلط ہے کہ کوئی الہ نہیں اللہ کے سوا. خیر اگر میں میرا سوال مطلب کہ اس طرح کا کوئی کنفیوژن پیدا کر رہا ہے تو انشاءاللہ دوسرے بھائی آ جائیں، میں اگلا سوال بعد میں کر لوں گا اپنا. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
جی بھائی آپ کا سوال میں نے سن لیا، میں پھر یہ عرض کر دوں. دیکھیے میں اب یہ سمجھا ہوں کہ سعودی علماء کے بقول کہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے کہ معبود تو لوگوں نے بنا رکھے ہیں، لہذا یہ کہنا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. تو بات یہ ہے اس سارے یہ میں سمجھتا ہوں صرف یہ الفاظ کا ہی کمپلیکیشن ہے. اگر اللہ کے سوا دوسرے معبود جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں، وہ اگرچہ لوگوں کے نزدیک وہ ہیں، لیکن جب ہم لا الہ کہتے ہیں تو ہم ان کی نفی کرتے ہیں کہ وہ معبود باطل ہیں، لہذا جب وہ باطل ہیں تو ان کے سوا تو وہ معبود نہ ہوئے. جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے درس کے دوران یہ سورہ انبیاء کی آیت جو پیش کی ہے، سورت نمبر 21 آیت نمبر 21 سے 23، ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، کیا انہوں نے زمین سے معبود گھڑ لیے ہیں، یعنی انہوں نے معبود گھڑے ہیں، لیکن قرآن نے ان کی نفی کی ہے کہ یہ کوئی معبود نہیں ہے. اننی ان اللہ لا الہ، کوئی معبود نہیں. ایک طرف کہا کہ انہوں نے معبود گھڑ لیے ہیں، دوسری طرف کہا کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں. تو جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، یعنی اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، جن کو بنایا گیا ہے وہ باطل ہیں، اور بندگی کے لائق کون ہوتا ہے؟ معبود ہوتا ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو یہ کہنا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ سارے مترادف الفاظ ہیں، ایک ہی معنی کو ظاہر کرتے ہیں۔ ہاں وہ اس میں سے یہ سینس نکالتے ہیں کہ جی آپ یہ نہ کہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے کہ لوگوں نے معبود بنائے ہوئے ہیں، تو وہ معبود جو بنائے ہوئے ہیں ہم تو ان کو باطل کر رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے، ہم ان کو نہیں مانتے۔ جیسے آپ کے سامنے کوئی کسی قانون کو پیش کیا جائے، آپ کہیں میں اس قانون کو نہیں مانتا، یہ قانون غلط ہے، تو کیا وہ قانون فی الواقع موجود نہیں؟ وہ قانون تو موجود ہے۔ جیسے ہم اپنے ملک میں کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم غیر اسلامی قوانین کا انکار کرتے ہیں، ہم انہیں نہیں مانتے، کیا وہ قوانین موجود نہیں ہیں؟ وہ تو ہیں، لیکن ہم نہیں مانتے، ہم ان کا انکار کرتے ہیں، ہم ان سے بغاوت کرتے ہیں کہ ہم ان کو نہیں مانتے۔ تو اسی طرح جتنے معبود بنائے گئے ہیں ہم ان کا انکار کرتے ہیں۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا تھا کہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، اے میری قوم ہم تمہارے معبودوں کا کفر کرتے ہیں۔ کیا الفاظ ہوئے؟ ہم تمہارے معبودوں کا کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، یعنی جن کو تم نے معبود بنایا ہم ان کا انکار کرتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، کہ وہ ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم نے جو بنائے ہوئے ہیں ہم ان کا انکار کرتے ہیں۔ تو جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے۔ الہ کون ہے؟ جس کی عبادت کی جائے، یعنی کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے۔ تو عبادت کے لائق کون ہے؟ جو معبود ہے، یعنی کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ جو بنائے گئے ہیں ان کا بھی انکار کر دیا گیا، اور جن کو اللہ کے ساتھ شریک کیا جاتا ہے، نادیدہ ہستیوں کو، جیسے لوگوں نے جنوں کو اللہ کے ساتھ شریک کیا، فرشتوں کو اللہ کے ساتھ شریک کیا۔ کیا فرشتوں کو وہ دیکھتے تھے؟ تصور تھا، کانسیپٹ تھا کہ فرشتے ہیں، جنوں کو دیکھا نہیں، لیکن پتا ہے کہ جن اللہ کی مخلوق ہیں۔ تو جنوں شیاطین وغیرہ کو، اب اللہ کے سوا جس کی بھی بندگی کی جائے وہ در حقیقت شیطان کی پوجا ہے۔ کیا آدمی اپنے سامنے شیطان کو دیکھتا ہے، اس کے سامنے جھکتا ہے؟ یہ جس چیز کی بھی، جس ہستی کی بھی عبادت کی جائے اللہ کے سوا، یا جسے اللہ کے ساتھ ملا کر شریک کیا جائے، وہ عبادت در حقیقت شیطان کی عبادت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، سورہ یاسین میں، کہ آدم کے بیٹے میں نے تجھ سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی پیروی نہ کرنا۔ یہاں عبادت کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ شیطان کی بندگی نہ کرنا، معنی ہے اس کی پیروی کے۔ تو یہ کہنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ اس لیے غلط ہے کہ جی لوگوں نے معبود بنائے ہوئے ہیں۔ بھائی بنائے ہوئے ہیں، ہندوؤں کا تو مذہب ہے جتنے کنکر اتنے شنکر، لا تعداد معبود ہیں، وہ پوچھتے رہے۔ ہم لا الہ کہہ کے ان سب کا انکار کر دیتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے ان کو، عبادت کے لائق، الوہیت کے لائق، بندگی کے لائق، معبود ہونے کے لائق وہ اکیلا اللہ ہی ہے۔ امید ہے اب آپ کو یہ کچھ کلیئر ہو گیا ہوگا۔
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب آپ کا پروگرام سنا ماشاءاللہ بہت ذرا خوشی ہوئی، اور آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے سوالات کے جوابات دیے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے یہ قبول کرے۔ سب میں نے آپ سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ جتنے بھی ہم یہ گمراہ فرقے دیکھتے ہیں، تو کیا ان کو جو ہے منافق کہا جا سکتا ہے اعتقادی نفاق کے حوالے سے؟ اور دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ تکفیر کا ہم آج کل بہت سن رہے ہیں اپنے دائیں بائیں سے بھی، اور یوٹیوب کے حوالے سے بھی، پتہ نہیں کس حد تک درست ہے۔ تو تکفیر کا جو آج کل یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، تو اس میں یہ کس حد تک تکفیر کی جا سکتی ہے؟ ایک تو جو گمراہ ترین فرقے ہیں ان کی تکفیر تو واضح ہے، لیکن اس کے علاوہ لوگ اور بھی بہت سے لوگوں کی جو ہے وہ تکفیر کرتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ تھوڑا سا بتائیے کہ یہ کیا سلسلہ ہے۔ جزاکم اللہ خیر و آخر الجزا۔
جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ مسلمان فرقے ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کوئی اللہ کی بندگی میں کسی کو شریک کرتا ہے تو وہ یہ دو قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو مانتے نہیں ہیں, اللہ پر ایمان نہیں رکھتے, اس کی الوہیت میں اکیلا نہیں مانتے, اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں. جیسے عیسائیوں نے اللہ کے ساتھ عیسیٰ کو شریک کیا, لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ, اللہ نے ان کے کفر کا اعلان کیا. یا وہ مذاہب ہیں جو سرے سے اسلام کا انکار کرتے ہیں, اسلام کو نہیں مانتے, یعنی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو ٹھکرا دیتے ہیں. دو ہی قسم کے لوگ ہیں, ایک وہ ہیں جو اسے مانتے ہیں, ایک وہ ہیں جو نہیں مانتے, یعنی جن کا کفر بالکل واضح ہے. ایک تیسری قسم جو ہمارے درمیان پائی جاتی ہے وہ ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون, جو اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور آپس میں جو اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں. ایسا شخص جو کلمہ توحید بھی پڑھتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی بھی دیتا ہے, نماز بھی پڑھتا ہے, ارکان اسلام کو پورا بھی کرتا ہے اور قبر کے آگے بھی جا کر جھکتا ہے, غیروں کے نام کی دعائیں بھی دیتا ہے, غیروں کے نام پر چندے بھی وصول کرتا ہے, غیروں کے نام کی نظر و نیاز دیتا بھی ہے, کھاتا کھلاتا بھی ہے, اور مصلحت کے پیش نظر اس سے نظریں بھی چرا لیتا ہے, اس کے بارے میں ہم کیا کہیں؟ کیا اس کو کفر کا فتویٰ دے دیں؟ اگر اس طرح ہونے لگے تو ہر چھوٹی چھوٹی بات پر ایک دوسرے کو کفر کا فتویٰ دے دیا جائے گا. آپ نے پہلا یہ پوچھا کہ کیا کافروں کو منافق بھی کہا جا سکتا ہے؟ آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے, آپ کو پتہ چلے گا کہ منافق کسے کہا جاتا ہے. منافق وہ ہے جو اپنے اسلام کا اعلان کرتا ہے اور دل سے کفر, اس کے دل میں کفر بھرا ہوا ہوتا ہے. یہاں تو معمولی سی بات پر منافق کہہ دیا جاتا ہے, کوئی کسی ادارے کے ساتھ اس کے پروگرام میں شریک نہیں ہوتا, لوگ اس کو فوراً منافق نفاق کا فتویٰ دے دیتے کہ جی یہ چونکہ ہم حق پر ہیں, یہ ہمارے ساتھ ملتے جلتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ شریک نہیں ہیں, لہذا یہ منافق ہے. یہ الگ بات ہے کہ کچھ عرصے بعد ان کی اپنی پالیسی بدل جائے تو وہ خود اپنے نفاق کی زد میں آ جائے.
آواز آ رہی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا جو آدمی یہ کہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی, ایک عام آدمی جب کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر جگہ پر ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی ایک عام آدمی کی اصطلاح, یعنی کہ علماء دیوبندی علماء بریلوی کی, ایک عام آدمی کی جب وہ کسی میں فرقے میں جب وہ کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر جگہ ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے اور وہ سنتا ہے, یعنی کہ ایک عام آدمی عام مسلمان کی اصطلاح جب وہ کہتا ہے کہ تم سے ان سے پوچھو کہ اللہ کہاں ہے تو وہ جواب دے گا ہر جگہ, تو وہ اس کا معنی مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھنے, یہ اللہ ہر جگہ دیکھنے اور سننے میں ہے عام آدمی کی اصطلاح, تو یہ کتنے حد تک درست ہے؟ یعنی کہ اگر یہ درست ہے کہ ایک عام آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے اور اس کا عام عرف عام میں یہ مطلب ہوتا ہے کہ دیکھ رہا ہے, تو اس لحاظ سے اس کا عقیدہ درست ہو گیا نا, اگر وہ دربار کے آمنے جھکتا نہیں تو. تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ السلام علیکم.
سوال درست کر لیجیے, خود سوال پوچھنے کے لیے آپ سب پر اپنی فکر مسلط نہ کریں کہ ایک عام آدمی یہ سمجھتا ہے. آپ کیسے کہتے ہیں ایک عام آدمی یہ سمجھتا ہے؟ آپ یوں کہیے کہ آپ یوں سمجھتے ہیں تو پھر میں آپ کو جواب دوں. آپ سب پر اپنی بات کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عام آدمی یوں سمجھتا ہے؟ چلیے چھوڑیے, آئیے آپ کے بقول عام آدمی یوں سمجھتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ عام آدمی کو بتایا جائے. اگر عام آدمی محاورے میں کوئی ایسا محاورہ استعمال کرتا ہو جس کے نتیجے جس کے معنی جو ہیں وہ کسی گالی کی طرف جاتے ہوں, آپ اس کو نہیں ٹوکیں گے کہ بھائی یہ لفظ نہ کہو, اس کا یہ پس منظر ہے, اس کے یہ برے معنی ہیں, یہ برے لوگ بولتے ہیں تم اسے نہ بولو؟ یا آپ یہ کہیں کہ جی چونکہ اس کا ذہن صاف ہے لہذا سر مجلس وہ کوئی بیہودہ لفظ بولتا رہے, آپ کہیں جی اس کی یہ مراد نہیں ہے, یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ ہر عام آدمی کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے جو آپ بیان فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، یہ قرآن مجید سے واضح ہے، اللہ کی ذات عرش پر ہے، اللہ کے علم نے پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، اور قرآن مجید میں جہاں فرمایا ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعہم ولا خمسۃ الا هو سادسہم ولا ادنا من ذلك ولا اکثر الا هو معہم اینما کانوا، تین آدمی سرگوشی کریں چوتھا اللہ جاننے والا ہے، چار آدمی سرگوشی کریں پانچواں اللہ جاننے والا ہے، ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعہم ولا خمسۃ الا هو سادسہم، تین آدمی سرگوشی کریں چوتھا اللہ ہے، پانچ سرگوشی کریں چھٹا اللہ ہے، اس سے کم ہو یا اس سے زیادہ ہو، اللہ ہوا معہم وہ ان کے ساتھ ہے، اینا ما کانو جہاں پر بھی ہو، اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ اپنی ذات کے ساتھ ہے؟ آدمی تو ایسی جگہ پر بھی ہوتا ہے جو ناپسندیدہ جگہ ہے، کیا آپ کہیں گے معاذ اللہ اللہ اس کے ساتھ ہے؟ یہاں اللہ کی معیت یعنی اللہ کا ساتھ ہونا اللہ کی قدرت ہے کہ وہ اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو جو سرگوشی کرو گے وہ اللہ کی قدرت میں ہے، اللہ اسے سنتا بھی ہے جانتا بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے، اللہ کے علم نے پوری کائنات کو گھیرے ہوا ہے، لہذا یہ کہنا کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ بات کہتا ہوں، یہ ناظر کے معنی ہے دیکھنا، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن حاضر سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر موجود ہونا، یہ صوفیہ کا عقیدت ہے، عقیدہ ہے جو ہم اس کی عقیدے کے قائل ہیں، ایک تو ہر شے میں خدا مانتے، یا یہ کہ اللہ ہر جگہ پر اپنی ذات کے ساتھ موجود ہے، وہ اپنی ذات کے ساتھ نہیں ہے، وہ عرش پر ہے، اس کی قدرت ہے، لہذا جب انسان کو ایسی بات کہنی ہو تو وہ یہ کہے کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر گواہ ہے، یہ نہیں کہنا حاضر ناظر، حاضر کا مطلب کہ یہاں موجود ہے، مثال کے طور پر آپ کسی برے مقام پر کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر، تو کیا اللہ وہاں معاذ اللہ موجود ہیں؟ آپ کسی نائٹ کلب میں کھڑے ہو کر کسی سے جھگڑتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، کیا معاذ اللہ اللہ وہاں پر موجود ہیں؟ کیسی غلط بات ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اللہ کا اللہ کی معیت یعنی وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اس کا مطلب ہے اس کی قدرت، وہ اپنی قدرت سے سب کو گھیرے ہوئے ہیں، تو اس بات کو آپ سمجھ لیجئے، اگر کوئی شخص ایسی بات کہتا ہے میرے بھائی کہ وہ اللہ ہر جگہ پر ہے اور اس کا سینس کچھ اور ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ظاہری الفاظ اس کے صحیح کرائیں، اس کو بتائیں کہ اس طرح نہیں کہنا چاہیے، اللہ عرش پر ہے اور اللہ کی قدرت سے کوئی شے باہر نہیں ہے، جب یہ ہم اس کے الفاظ اس کے جملے صحیح کر دیں گے تو پھر وہ مس کنسپشن بھی نہیں ہوگی جو آپ نے ابھی فرمائی ہے کہ جی پھر اگر وہ قبر کے آگے جھکتا ہے تو چونکہ اللہ موجود ہے لہذا وہ سجدہ اللہ کو ہو گیا، اس کو نہیں ہوا، اللہ تو عرش پر ہے۔
دو منٹ شیخ صاحب، میرا سوال مطلب نہیں سمجھے، جزاک اللہ خیرا، میں یہ نہیں کہتا ہر ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں کچھ علماء ہیں جن کا نام میں نہیں لیتا، سلفی علماء ہیں عرب کے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ عرفام میں جب آدمی کہتا ہے، میں نہیں کہتا، میں نے عرفام ساری دنیا سے تو نہیں ملا کچھ، تو عرفام میں جب کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، ہوتا ہے کہ اللہ کے علم ہر جگہ ہے، یعنی کہ عقیدہ ان کا یہ ہے کہ اللہ عرش پر مگر اس کا علم ہے، تو کیا یہ، میں میرا سوال یہ تھا، کیا یہ بات صحیح ہے کہ اس عام میں یہی مطلب ہے، یہ میرا سوال تھا کہ کیا اس عام میں یہی مطلب ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عرش پر ہے مگر اس کا علم ہر جگہ ہے، میرا سوال یہ تھا، جزاک اللہ خیر۔
اور واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اس کا علم ہر جگہ ہے، تو پھر ایسا لفظ کہنا ہی نہیں چاہیے جس سے مسکنسپشن ہو اور غلط عقیدے کا راستہ کھلے، کیونکہ صوفیہ میں یہ عقیدہ موجود ہے کہ اللہ کو ہر جگہ ماننے کا، اس لیے ہمیں عام آدمی کو سمجھا دینا چاہیے کہ وہ یہ نہ کہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، بلکہ وہ یہ کہے کہ اللہ عرش پر ہے اور اللہ کے علم نے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، یہ کوئی ایسا مشکل جملہ نہیں ہے جسے عرف میں نہ سمجھا جا سکے، اور نہ معلوم یہ عرف کہاں سے لیا گیا ہے، عام لوگ تو بالکل یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ، جب وہ کہتے ہیں کہ اللہ حاضر ناظر ہے تو کیا پھر ہر شخص سے پوچھا جائے کہ آپ کا عرف کیا ہے، آپ کیا سمجھ کر کہہ رہے ہیں، تو ایسے کمپلیکیشن پیدا کرنے والے الفاظ کے بجائے ہمیں سیدھی اور صاف بات کہنی چاہیے۔ قولوا قولا سدیدا, سیدھی سیدھی بات کہو, اللہ عرش پر ہے, اللہ کے علم سے کوئی شے باہر نہیں ہے. اور یہ بات عام طور پر اس وقت کہی جاتی ہے جب کوئی قسم اٹھانے کی بات آتی ہے تو آدمی کہتا ہے میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر ایسی بات کرتا ہوں, اس کے بجائے اسے یہ کہنا چاہیے کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں. جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے حجت الوداع کے موقع پر آپ نے اللہ کو گواہ بنایا, اللہم اشہد, یا اللہ تو گواہ رہے, یہی یہ انداز ہمیں بھی سیکھنا چاہیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا دوسرا سوال اس بارے میں تھا کہ کچھ کتابوں میں اس طرح کی بات پڑھی تھی ہم نے کہ جب فتح مکہ متفقہ فتح ہو گیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جو بتوں کی جگہیں تھیں لات و منات وغیرہ, تو جیسے ایک جگہ علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا تو کہ ادھر جا کے ان کو مطلب کہ تباہ کر دو اور گرا دو. تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جب انہوں نے اس کو گرایا تو کیا نام ہے اس میں سے کوئی عورت نکلی اور اس وہ جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس طرح اور علی رضی اللہ عنہ نے اس کا قتل کیا. اور اس طرح کی بات اللہ عالم مجھے یاد نہیں ایگزیکٹلی لیکن اس طرح کی بات بھی تھی اس میں کہ یہی مطلب کہ لات تھی یا عزا تھا یا منات تھی, مطلب کہ اس طرح کی کوئی بات کہ جن کی پوجا کی جاتی تھی وہ عورت نکلی. اور یہ باتیں میں نے ایک تو ایک الرحیق المختوم میں پڑھی تھی اور دوسری جو کتاب توحید کی شرح توحید الی العالمین اس میں پڑھی تھی. تو یہ ایسا بھی نہیں ہے اور لیکن کہ مطلب کہ اور کہیں نہیں سنا. اور جب میں نے پوچھا تھا تو مجھے اس کا کوئی صحیح جواب نہیں مل سکے کہ وہ عورت کون تھی, وہ کیا شیطان تھی جن تھی کیا تھی جو عورت نکلی, یعنی کہ جو پوجا کی جاتی تھی وہ تو بتوں کی پوجا کی جاتی تھی تو اس میں سے عورت کہاں نکلی یا کون نکلا تھا اس میں سے جس کو قتل کیا علی رضی اللہ عنہ نے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وہ جننی تھی یعنی شیاطین میں سے تھی اور یہ کوئی بعید نہیں ہے, ایسا ہوتا ہے شیاطین ان بتوں وغیرہ میں داخل ہو کر آواز بھی نکالتے ہیں, لوگوں کو گمراہ بھی کرتے ہیں. یہ واقعہ سیرت کی کتابوں میں میں نے بھی پڑھا ہے اور وہاں یہی لکھا ہے کہ وہاں وہ جو اس وقت جو اور وہ تھی وہ جننی اس میں سے نکلی تھی. اور جہاں تک مجھے ذہن میں آ رہا ہے شاید یہ واقعہ کسی دوسرے صحابی کا ہے, تو میں اگر آپ سمجھیں تو آئندہ درس پر پھر آپ کو اس کا ریفرنس دے دوں گا پورا, اس وقت کتاب میرے سامنے نہیں ہے. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, شیاطین اس طرح جو ہیں وہ ایسی چیزوں میں داخل ہو کر آواز کر سکتے ہیں, لوگوں کو گمراہ بھی کرتے ہیں. بلکہ جو جنوں میں سے جو نیک لوگ ہیں انہوں نے وہ لوگوں کے ساتھ اچھی بات بھی کر دیتے ہیں, رہنمائی بھی کر دیتے ہیں. جیسا کہ غالباً سیرت کی کتابوں میں ہی ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص کو اسلام لانے کا سبب یہ بنا تھا کہ اس کو جنگل میں کسی نے کہا کہ جاؤ اس طرف اور جا کر وہاں ایک شخص ہے ان کی بات سنو اور ان پر ایمان لاؤ. تو جو اچھے جن ہیں نیک جن ہیں وہ بالکل یوں سمجھیے کہ جیسے اچھے انسان اچھی باتیں کرتے ہیں, لوگوں کو بھلائی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں, اسی طرح جنوں میں سے جو اچھے لوگ ہیں وہ اچھی باتیں کرتے ہیں, رہنمائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. اور جو شیاطین ہیں برے ہیں وہ کفر اور شرک کی طرف لوگوں کو لاتے ہیں اور اس قسم کے کرشمے دکھاتے ہیں. جیسا کہ اکثر ویسے واقعات سننے میں آتے ہیں کہ جی فلاں جگہ کوئی شخص بیان کرتا ہے میں گیا قبر پہ جا کے سلام کیا اندر سے حضرت کا ہاتھ نکلا اور میں نے اس سے مصافحہ کیا. تو اب یہ ظاہری بات ہے کہ یہ تو اسلام کی تعلیمات کے صریحاً منافی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے نظام کائنات کے ہی خلاف ہے کہ ایک شخص جو فوت ہو گیا اب وہ قبر میں سے ہاتھ نکال کے مصافحہ کرتا پھرے. یہ کوئی ایک شیطانی حرکت ہی ہے, جو شیطان ایسی حرکت کرتے ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ شیاطین انسانی شکل میں آ کر بھی گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو. تو وہ واقعہ ہے اسی طرح ہی, وہ جننی تھی تو اس میں کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں. جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو بتا دیجئے پلیز. جی جزاکم اللہ خیر. شیخ صاحب آپ سے سوال کرنا تھا کہ شرک کی اقسام کتنی ہیں اور ان میں جو ہے وہ سب سے مثلا چھوٹا قسم کا شرک یا جس کو کہتے ہیں کہ معمولی شرک وہ کون سا ہے, تو برائے مہربانی ذرا اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال لیجیے. جزاکم اللہ خیر.
قرآن مجید کے ترجمے کو پڑھیں, تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ شرک کی کتنی اقسام ہیں. بنیادی طور پر جسے شرک کہا جاتا ہے وہ ہے اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا, اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا, یہ دو بڑی قسمیں ہیں. پھر عام طور پر جو ہے علماء تین قسمیں بیان کرتے ہیں, ایک توحید ربوبیت, ایک توحید الوہیت اور ایک توحید اسماء و صفات, یعنی اللہ کا رب ہونے میں اکیلا ہونا, اللہ کا معبود ہونے میں اکیلا ہونا, جیسا کہ ابھی ہمارا آج کا یہ ٹاپک تھا, اور اللہ کے اسماء اور صفات یعنی اللہ کے جو نام ہیں اور جو اللہ کی صفتیں ہیں ان میں اس کا یکتا ہونا. یہ عام طور پر تین بڑی قسمیں کی گئی, لیکن ان تین کو بھی اگر آپ سمیٹ دیں تو دو ہی بن جاتی ہیں. ایک یہ ہے کہ انسان اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرے اور اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہ کرے, اور اس سے زیادہ پھر آپ جو ہے اس سے زیادہ اقسام بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ کے افعال میں, اللہ کے ارادے میں, اللہ کے کاموں میں, اللہ کے نظام میں کسی کو شریک نہ کرنا, یا ان کاموں میں اللہ کو اکیلا ماننا. اصل جو شرک ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں شرک کرنا, جیسا کہ ایک سے زیادہ دو یا تین معبود ماننا, یا اللہ کی صفات میں شرک کرنا کہ آدمی اللہ کو ایک مانتا ہو, اس کی بندگی بھی کرتا ہو لیکن اس کی صفات اس کے بندوں میں تقسیم کر دیتا ہو, جیسے ہمارے ملک میں آج کل ہو رہا ہے, خصوصاً برے صغیر ہندو پاک میں جو شرک ہے وہ اللہ کی صفات میں ہے زیادہ تر, کہ لوگوں نے اللہ کی صفات, اللہ کی صفت مشکل کشائی, اللہ کی صفت حاجت روائی, اللہ کی صفت رزاقی, اللہ کی صفت کے اولاد دینا, ان چیزوں کو بندوں کی طرف منسوب کر دیا ہے. کھلم کھلا کہا جاتا ہے فلاں جگہ جائیں تو اولاد ملتی ہے, فلاں جگہ جائیں تو رزق ملتا ہے, یہ ہے اللہ کے ساتھ اللہ کی صفات میں شرک. باقی رہا یہ کہ سب سے کم درجے کا شرک, جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے واضح ہوتا ہے, وہ ریاکاری کو کہا گیا ہے کہ انسان کوئی عمل کرے دکھانے کے لیے. اب وہ انسان اللہ کی توحید میں پختہ ہے, اللہ کی ربوبیت میں اسے ایک مانتا ہے, اللہ کی الوہیت میں اسے ایک مانتا ہے, اللہ کی اسماء اور صفات میں اسے ایک مانتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اور آپ کے ختم نبوت پر یقین رکھتا ہے, ایمان رکھتا ہے, اللہ کی جو ہے اللہ کی عبادت کرتا ہے, اسے پتا ہے کہ میں اللہ کی بندگی کر رہا ہوں, لیکن اس میں اس کے دل میں دکھاوا آ جاتا ہے, ریا آ جاتی ہے, تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کو بھی شرک سے تعبیر کر دیا گیا ہے کہ یہ اس کے عمل کو ضائع کر دیتا ہے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے تین آدمیوں کا حساب ہوگا, جن میں سے ایک جو ہے وہ مجاہد ہوگا جس نے اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے جان قربان کر دی, ایک عالم ہوگا اور ایک سخی ہوگا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا. یہ مفصل ہے, میں آپ کو مختصراً بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بلائے گا, اپنی نعمتیں یاد دلائے گا, پھر پوچھے گا تو نے کیا کیا, مجاہد کہے گا کہ اللہ تیری راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا, اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جھوٹ بولتا ہے, تو نے اس لیے کہا تھا کہ تیری شجاعت کے چرچے ہوں, حکم ہوگا اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دو. پھر اسی طرح عالم کو بلایا جائے گا, وہ کہے گا میں نے تیرے دین کی نشر و اشاعت کی, اللہ تعالیٰ فرمائے گا جھوٹ بولتا ہے, تو نے اس لیے کیا تھا کہ تیرا چرچا ہو کہ تو قاری ہے عالم ہے, پھر حکم ہوگا اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے. اسی طرح وہ جس نے مال خرچ کیا اس کے ساتھ ہوگا. تو اب یہاں یہ کرنے والے تو جو ہیں مسلمان ہیں, ایماندار ہیں, اللہ کے لیے عبادت کرنے والے ہیں, لیکن انہوں نے اس عبادت میں شرک یہ کیا کہ ریا شامل کر دی کہ ہماری تعریف ہو, کہ ہماری ستائش ہو, کے ساتھ کیا کہنے جی, یہ تو بہت کرنے والا, یہ ان کا عمل انہیں جہنم میں لے گئے. یہاں اس ریاکاری کی یہ مذمت ہے, ورنہ یہ شخص اس مشرک کے برابر نہیں ہے جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو شامل کرتا. ویسے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا, فرائیتا من اتخذ الہہ ہوا, بھلا بتائیے وہ آدمی جس نے خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا. اب کون سا آدمی ہے جو خواہشات کے پیچھے نہیں چلتا, تو سارے مشرک ہو گئے. یہ کسی جگہ کوئی لفظ کسی گناہ کی سنگینی کو سمجھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے, تو اس طرح خلط ملط نہیں کرنا چاہیے. شرک سے مراد یہی ہے, اللہ کی ذات میں یا صفات میں کسی اور کو شامل کر دینا. پھر کچھ گناہ ایسے ہیں جنہیں شرک سے تعبیر کیا گیا ہے, یہ ان کی سنگینی کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ یہ ایسا گناہ ہے. اب قیامت کا دن جو ہے وہ کتنا طویل دن ہوگا, اور اس کے آغاز میں جس شخص کو جہنم میں ڈال دیا گیا, اگر بعد میں اسے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر بھی دے, تو کتنا عذاب اس نے سہا صرف اس وجہ سے کہ اس کے دل میں نمود و نمائش تھی. امید ہے بات واضح ہو گئی ہوگی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر شیخ. سوال شیخ یہ پوچھنا تھا، ایک تو ریا کے بارے میں کہ یہ جو ریا کا شرک آپ نے بتایا، کیا یہ جو شرک ہے اس کا جو مرتکب ہوگا وہ مشرک، وہ ابدی جہنم میں رہے گا یا ایک وقت کے لیے اس کو جہنم میں سزا دی جائے گی پھر اس کو جنت میں اللہ تعالیٰ داخل کر دیں گے؟ اور دوسرا یہ کہ شیخ جو اللہ کی حاکمیت ہے، سبحان اللہ البدری بھائی، جو دوسرا سوال یہ ہے شیخ کہ جو اللہ تعالیٰ کی حاکمیت میں شرک کرتا ہے، جو اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو ٹھکرا کے اور اپنے بنائے ہوئے قانون کو نافذ کرتا ہے، تو کیا یہ بھی شرک میں مبتلا ہو گیا شخص، اور اس کو اس قانون کو جو مانے گا دوسرے مسلمان جو ہیں رعایا اگر وہ مانتی ہے تو کیا وہ بھی مشرک کہلائیں گے؟ اور اپنے فیصلوں میں اگر ان عدالتوں میں جایا جائے جہاں پر اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو چھوڑ کر کسی قانون کو مانا جائے تو وہ کیا وہ بھی انسان شرک کا مرتکب ہوگا؟ اس کے اوپر تھوڑی سی وضاحت بھی فرما دے گا، جزاکم اللہ خیر شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جواب دینے سے پہلے میں آپ سے ہی یہ سوال پوچھتا ہوں کہ آپ ہی بتائیے کہ آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں، خواہ وہ مسلم ملک ہو یا غیر مسلم ملک ہو، آپ انہی سوالوں پر غور کرتے ہوئے اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ اپنے بارے میں کیا فتویٰ دیتے ہیں، بتائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ المحسنین. شیخ فتویٰ کسی کے بارے میں نہیں دیا جاتا یا کسی سے لیا نہیں جاتا، مقصد تو صرف یہ ہے کہ انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر ہم ان قوانین کے پاس جاتے ہیں تو ہمارے لیے اللہ نے کیا حکم رکھا ہے قرآن میں، اور جو یہ قوانین اللہ کے قوانین ٹھکرا کے اپنے قوانین نافذ کرتا ہے اس کے لیے اللہ نے کیا الفاظ استعمال کیے ہیں، ہم کہاں پہ رہ رہے ہیں، کس معاشرے میں رہ رہے ہیں، یہ تو سوال ہی نہیں ہے. اس وقت امام ابن تیمیہ کے دور میں جب انہوں نے مصر کے اوپر بلاد الکفر کا یا دار الکفر کا فتویٰ لگایا تھا تو اس وقت اس میں 90% سنی تھے، صرف رافضیوں کی حکومت تھی. تو اس لیے شیخ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ اس کو کہیں کہ آپ کس معاشرے میں رہ سکتے ہیں اور آپ اپنے اوپر کیا فتویٰ لگاتے ہیں. سوال تو یہ ہے کہ ہم ان قانون کے پاس جا سکتے ہیں اور کس نیت سے جا سکتے ہیں، کیا یہ قانون صحیح ہے؟ اگر صحیح ہے تو پھر یہ جو کفر بھی تغوت کا آج کل معاملہ چلا ہوا ہے جس کا ہمیں پہلے پتہ ہی نہیں تھا تو وہ کس زمر میں لیا جائے گا؟ اور دوسری بات یہ کہ شرک کی جو تعریف آپ کرتے ہیں اس کے مطابق تو محمد بن عبد الوہاب کو تو پھر سمجھ ہی نہیں لگی تھی کہ شرک کیا ہے. محمد بن عبد الوہاب نے تو بڑے واضح طور پہ کہا تھا کہ یہ جو آج کا مشرک ہے وہ مکے کے مشرکین سے بھی برا ہے، کہ جو آج کا مشرک ہے وہ جب اس کو تکلیف ہوتی ہے تو پھر وہ اس وقت بھی غیر اللہ کو پکارتا ہے، جبکہ مکے کا مشرق جو ہے وہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ جب وہ تکلیف میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، دریا میں، سمندر میں ڈوب رہا ہوتا ہے تو خالص اللہ کو پکارتا ہے. تو پھر ذرا پلیز اس کی وضاحت کر دیں کہ آج کا مشرق جو ہے وہ مسلم ہوگا، کیا اس کو مسلم کے حقوق دیں گے یا وہ مشرق ہو جائے گا؟ بس ذرا سا سوال ہے، ذرا اس کو ذرا وضاحت سے بندہ کھول کے بیان کر دیتا تو ہمیں سمجھ لگ جاتی ہے. جزاکم اللہ خیر.
اور ایک سوال ہے ٹو دی پوائنٹ، اور ایک سوال ہے صرف الجھانا، اب آپ سنتے جائیے. میرا ٹاپک ہے شرک کی تردید اور توحید کا بیان، جو میں نے قرآن مجید کی آیات سے اللہ کی توفیق سے کیا. اب آپ جب اس کے جو بات آپ نے محمد بن عبد الوہاب کے حوالے سے کہی ہے، پہلی بات یہ ہے کہ آپ مجھے ان کا ریفرنس کیوں دیتے ہیں؟ کیا وہ ہمارے لیے لائق اتباع ہیں؟ ہم تو اگر کسی بھی عالم کی عزت کرتے ہیں یا کسی کی تائید کرتے ہیں تو قرآن اور حدیث کی وجہ سے. کسی کا کیا نظریہ ہے آپ مجھے اس کا ریفرنس نہ دیں، آپ مجھ سے بات کریں قرآن اور حدیث کے حوالے سے. ہاں البتہ اتنا میں بھی کہتا ہوں کہ مکہ کا مشرک، جیسا کہ قرآن نے بیان فرمایا ہے کہ مصیبت میں سب کو چھوڑ کر خالص اللہ کو پکارتا ہے، لیکن آج کا مسلمان، ذرا غور سے میرے الفاظ سن لیجیے، آج کا مسلمان جو کلمہ توحید بھی پڑھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی بھی دیتا ہے، ارکان اسلام پر ایمان بھی رکھتا ہے، انہیں پورا بھی کرتا ہے، حج زکوٰۃ ان کی ادائیگی بھی کرتا ہے، اللہ کی توحید کی گواہی بھی دیتا ہے، پھر اس کے ساتھ اللہ کی الوہیت میں دوسروں کو شریک کر دیتا ہے. یہ وہ ہے وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون، جو ایمان لاتے ہوئے بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے. اس قسم کو ہم یہی کہیں گے کہ ایسا شخص جو کلمہ پڑھتا ہے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اس کے عقائد مشرکانہ ہیں، اسے ان کو چھوڑ دینا چاہیے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر مجھ سے یہ توقع چاہتے ہیں کہ میں آپ کو ایسا کوئی فتویٰ جاری کروں کہ جس سے میں سب کو مشرک قرار دے دوں، تو مجھ سے یہ توقع آپ نہ رکھیں. میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو قبر پہ جاتا ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، لیکن دوسری طرف وہ اللہ کو مان بھی رہا ہے. اب مکہ والے جو ہیں وہ اللہ کی ربوبیت کے قائل تھے، اللہ کی الوہیت میں شرک کرتے تھے. ہمارا مسلمان جو آج کا ہے جو اپنے اسلام کا اقرار کرتا ہے، وہ تو اسلام کا انکار کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے تھے، یہ آپ کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ شرک کرتے ہیں جو مکہ والا بھی نہیں کرتا تھا. وہ تو یہ کہتا تھا کہ اللہ میرے معبودوں کا مالک بھی تو ہے، اور یہ تو براہ راست ایک بندے کو داتا اور گنج بخش غریب نواز غوث اعظم قرار دیتا ہے، اسے اللہ کے مقابلے پر لے آتا ہے. تو ان کا معاملہ ایک الگ معاملہ ہے. ہم یہی کہیں گے کہ یہ ہمارے معاشرے کے وہ لوگ ہیں جو سیدھی راہ سے بھٹک گئے ہیں، ہمیں ان کو جو ہے ہدایت کی بات پہنچانی چاہیے. دوسری بات یہ کہ قانون اللہ کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، قانون اللہ کا ہے، اللہ کا قانون نافذ ہونا چاہیے. اب رہا یہ کہ ہمارے ملک میں وہ قانون نہیں ہے، اس کی جگہ پر دوسرا قانون ہے غیر اللہ کا بنایا گیا، تو یہ طاغوت ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، یہ اللہ کے مقابلے میں ہے. اب آپ اس کے بعد کیا مجھ سے یہ چاہتے ہیں کہ میں یہ کہوں کہ ہم اس کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوں، ہم ان عدالتوں میں اپنے مقدمے نہ لے کر جائیں؟ یہاں پر ہم مجبور ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے. آپ اگر سڑک پر چلتے ہیں، گاڑی چلاتے ہیں، تو یہ لائسنس بھی اسی طاغوت کے حوالے سے لیتے ہیں جس کی سرکشی کے لیے آپ کہتے ہیں کہ یہ طاغوت ہے، اس کو نہیں ماننا چاہیے. المیہ تو یہ ہے کہ ہمارے مسلم معاشرے میں وہ لوگ جو اس قسم کے مسائل اٹھاتے ہیں خود ہی انہیں مسائل پر پیروکار ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بحث میں الجھنا کم از کم میرے ساتھ تو کوئی فائدہ نہیں ہے. یا تو پھر آپ علماء کی کسی مجلس کے سامنے رکھ کر باضابطہ فتویٰ لیں، کیونکہ آپ سوچئے، غور کیجئے، آپ کن لوگوں کا ذبیحہ کھا رہے ہیں، کون ذبح کرنے والے ہیں، آپ کن کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کو جب اپنے معاملات میں کن کے ساتھ رہنا پڑتا ہے. وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ اللہ کی توحید کی گواہی دیتے ہیں، لیکن اپنی جہالت کے سبب اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بنا رہے ہیں. اسی طرح قانون کے معاملے میں ہمارے ملک میں قانون ہم پر مسلط کر دیا گیا ہے، ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں. مجھے میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو بھی جنہوں نے یہاں تک بھی کہا ہے کہ یہ طاغوت کا قانون ہے، ہم ان کو نہیں مانیں گے. جو لائسنس اس نے اس لیے نہیں بنوایا کہ جی میں طاغوت کو مانتے ہوئے گاڑی کا لائسنس نہیں بنواتا، جب اس کا چلان ہونے لگا تو وہ اللہ کے قانون کو توڑتے ہوئے جھوٹ بول کے کہنے لگا کہ میرا لائسنس گڑبڑا ہوا ہے. یہ کون سا دین آپ لانا چاہتے ہیں؟ واضح بات ہے، توحید اور شرک جو کچھ ہے میں نے واضح کر دیا. اب ہمارے حالات کے مطابق اگر کمپلیکیشن ہے اس بارے میں، بہتر یہ ہے کہ پھر کبار علماء کی کسی مجلس میں یہ مسائل رکھ کر ان سے فتوے لیے جائیں. وما علینا الا البلاغ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے شیخ، انشاءاللہ کوشش کریں کہ اس طرح کے جو کوشچنز ہیں کبار علماء کے جو ان کی مجلس ہے ان میں انشاءاللہ پیش کیے جائیں. شیخ اتنا بتا دیں کہ یہ جو شرک ریا کا جو شرک ہے، اس کے بارے میں اس کی جو سزا ہے، کیا وہ ابدی جہنم ہی ہوگا یا پھر وہ واپس اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے سزا دینے کے بعد جنت میں داخل کر دیں گے؟ اس کے بارے میں بتا دیں گے. جزاکم اللہ خیر شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آیت آپ کو بتاؤں، پھر ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں. ذرا آپ ایک منٹ ہولڈ کیجیے. ایک منٹ میں ایک آیت آپ کو بتلا کے پھر اپنی گفتگو آگے چل کر چلتا ہوں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ صاحب، جتنی دیر میں آپ آیت ڈھونڈتے ہیں میں ذرا بھائی جان کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں. اور برائٹ مون بھائی کو. برائٹ مون بھائی, جہاں تک شیخ عطاء المومن بھائی کا, شیخ صاحب کا تعلق حافظہ اللہ کا, الحمدللہ علیہ حدیث ہیں, علیہ حدیث مسجد میں امام ہیں, جمعہ وہاں پڑھاتے ہیں اور بہت سے لوگ ان سے سیکھتے ہیں, ہم خود ان سے سیکھتے ہیں اور ماشاءاللہ بہت ہی محتاط ہیں دین پہنچانے میں. اور دوسری بات, آپ یہ کہہ رہے ہیں, آپ کو آواز آ رہی ہے بھائی جان, کہ آپ میں یہ جرت نہیں ہے, آپ یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے, تو آپ دنیا کے کس کونے میں رہ رہے ہیں میں یہ جاننا چاہوں گا بھائی جان, کس خطے میں آپ رہ رہے ہیں؟ جہاں آپ نے جرت کی ہوئی ہے سارا اسلام نافذ کرنے کی, میں آپ سے یہ ذرا پوچھنا چاہتا ہوں. ہم بھی اللہ کی زمین پہ ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کسی اور نے زمین بنائی ہے جہاں سے ہم بول رہے ہیں؟ نہیں, آپ نے کہا نا کہ یہ آپ میں جرت نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, تو آپ نے کون سی جرت کی ہوئی ہے؟ ہم آپ کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں, ہم آپ کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں. آپ مجھے بتائیں تو صحیح, آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ آپ کا کام تو نہیں نظر آ رہا, کام بنتا ہوا تو نظر نہیں آ رہا. آپ اسی زمین پر اسی شرک کے پھیلائے ہوئے نظام کے اندر آپ جو ہے وہ موجود ہیں ابھی تک. آپ بتائیں آپ کس جگہ پہ ہیں, میں پھر اس جگہ سے بات کروں, انشاءاللہ نظر آئے گا. ہم بھی یہی کر رہے ہیں, ہم یہی چاہتے ہیں کہ لوگوں کے عقائد پہلے ٹھیک کریں, ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوں جس پلیٹ فارم پر اسلام تھا, اس فرقوں کے حصار سے نکلیں اور اللہ کے نظام کے خلاف جو بھی طاغوت ہے اس کا رد کریں. جی یہ سارے لوگ یہ کام کر رہے ہیں میرے بھائی, لیکن اس کام کے کرتے کرتے آپ انہی عدالتوں میں جاتے ہیں, آپ انہی لوگوں کے پاسپورٹس بنواتے ہیں, آپ انہی لوگوں کے پاس جو ہے وہ باقی کام بھی کرواتے ہیں. نہیں, آپ نہیں جاتے تو پھر آپ کی جنگل میں رہ رہے ہوں گے. میں نے اسی لیے آپ کا پوچھا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں, آپ کہاں ہیں؟ اگر آپ سعودی عرب میں ہیں تب بھی آپ پہ یہ فتویٰ لگتا ہے, بالکل اگزیکٹلی تب بھی آپ پہ یہ فتویٰ لگتا ہے اگر آپ سعودی عرب میں بھی ہیں. اگر آپ ان کو 100% مشرک سمجھ رہے ہیں تو مشرکین کا داخلہ سعودی عرب کے اندر ممنوع ہے, آپ کے ہوتے ہوئے یہ وہاں جا رہے ہیں. میں آپ کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ کی کون سی تخلیق, کون سی تصنیف, کون سی کیسٹ, کون سی سی ڈی, کہاں پر آپ نے اس کا رد کیا ہے کہ ہم نے ان کو روکا ہے؟ مجھے یہ بتائیں. تحاکم کو سمجھتے ہیں الحمدللہ. آج کا ٹاپک شرک تھا, لیٹس بی آن ون پلیٹ فارم, کہ ہم شرک کو رد کرتے ہیں اور ہر بندے کو مشرک کی گردان کرنا, ہر ایک بندے کو کافر کہہ دینا, یہ ہمارا جو ہے وہ دین ہمیں نہیں سکھاتا. جس کو آپ حجت کا اتمام کریں اس کے اوپر اور پھر اس کے اوپر وہ اکڑ جائے, بات وہ آپ کی نہ مانے, نہ سمجھے قرآن اور حدیث کو اور ادھر لگا رہے, پھر تو بات ہوئی, لیکن یہاں پر کہاں پر اتمام حجت ہوا ہے پبلک پہ؟ انکار شرک ہے, بالکل انکار شرک ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. انکار شرک ہے, لیکن کون زبانی انکار کرتا ہے کہ میں اللہ کے احکام کا منکر ہوں؟ آپ وہ بندہ لے کر آئیں, اس پر کفر کا فتویٰ میں لگاؤں گا, میں اس پر شرک کا فتویٰ لگاؤں گا. کوئی ایک بندہ ہے تو لے آؤ, وہ کہے میں اللہ کو نہیں مانتا, یہ آپ کی اسمبلی بیٹھی ہوئی ہے پاکستان کے اندر, اس کا قانون لکھا ہوا ہے, قانون میں ہے کہ اللہ کا قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. اب عملاً یہ بات نہیں ہو رہی, عملاً انکار میں اور زبانی انکار میں بڑا فرق ہے. اب جو عملاً انکار کر رہے ہیں, آپ نے اتمام حجت ان کو نہیں کیا ہوا بھائی جان بھائی, ان کو اتمام حجت کے لیے شیخ صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے کہ ہم ان کو پیغام پہنچا رہے ہیں. جن کو پیغام پہنچ جاتا ہے ان کا اللہ کے اوپر چھوڑ دیں. حجت یہی ہے کہ جو آپ ان کو بتائیں کہ یہ شرک ہے یہ شرک نہیں ہے, یہ توحید ہے یہ توحید نہیں ہے, یہ ان کو بتائیں. جب آپ کا حجت ہو جاتی, آپ کی حجت تمام ہو گئی ہے پوری کائنات کے اوپر, پوری انسانیت پہ, ہاں جی. اللہ فرماتے ہیں قرآن حجت ہے, تو کتنے قرآن پڑھتے ہیں اور کتنے سمجھتے ہیں یہ بتائیے. الحمدللہ سارے مسلمان قرآن پڑھتے ہیں, جہاں آپ رہ رہے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں, وہ بھی یہ کام نہیں کر رہے 100% جو قرآن کہتا ہے. آپ نے ان کے خلاف تو کوئی تلوار نہیں اٹھائی. آئیے مجاہد بھائی مائک پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی تو بتائیں پلیز. جزاکم اللہ خیر. بھائی اچھی بڑی محفل تھی, شیخ صاحب پتہ نہیں کہاں چلے گئے, تو میں اجتماعی چھوڑ رہا ہوں. اور ساتھیوں سے گزارش ہے برائے کرم جو ہے آپ حوصلہ رکھیں اور اخلاق کا دامن جو ہے ہاتھ سے نہ جانے دیں. کہیں بھی ہوں آپ, یہ تو ماشاءاللہ ایک یہی دینی محفل ہے, کسی بھی محفل میں آپ ہوں ظاہر بات ہے تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اخلاق کے دامن کو تھامے رکھے. اور سوال کرنا بالکل یہ ایک مسلمان کا حق ہے. وہ علماء کرام وہ عبد المسا یہ کوشش کرتے ہیں کہ دلائل سے, کتاب و سنت کے دلائل سے جواب دیا جائے انشاءاللہ. اگر آپ کو تسلی نہیں ہوتی تو بالکل آپ کا یق بنتا ہے کہ آپ دیگر علماء کرام سے رجوع کریں انشاءاللہ, ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, تیسرے کے بعد چوتھا. تو یہ میں کہہ رہی ہوں انشاءاللہ, اس پہ بھی یقین اللہ کریم آپ کو جو ہے وہ اجر عظیم عطا فرمائیں گے. تو بارک اللہ فیکم. میں مائک چھوڑ رہا ہوں انشاءاللہ. تو مخلص بھائی آپ سوال کریں, یا پہلے ہمارے محترم شیخ جو بات کر رہے تھے ان کے لیے مائک چھوڑ رہا ہوں کہ وہ آ جائیں, بتا دیں کہ وہ واپس آ چکے ہیں روم میں اور وہ سوالات دینا چاہتے ہیں, تو پھر مخلص بھائی آپ سوال کریں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی نے سوال یہ پوچھا تھا کہ ریاکاری جو ہے اس کا مرتکب یعنی ریاکار کیا ابدی جہنم ہوگا, جہنمی ہوگا, اس لیے کہ ریاکاری شرک ہے, اور جو شرک پر مرے گا وہ تو قرآن کا فیصلہ ہے کہ وہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے مشرک پر جنت حرام کر دی ہے. تو جو شخص ریاکار ہے کیا وہ ابدی جہنمی ہوگا؟ یہ سوال تھا بھائی کا. اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں 29 پارے میں سورۃ الجن کی آیت نمبر 23 آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے, وہ اس میں ہمیشہ رہے گا. کیا اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ آج جس شخص سے بھی گناہ سرزد ہوگا وہ ہمیشہ کا جہنمی ہوگا؟ کیونکہ یہاں تو یہی بات کہی جا رہی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے, وہ اس میں ہمیشہ رہے گا. تو کیا ہر وہ شخص جس سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے یا غلطی سرزد ہوتی ہے, یعنی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی, تو اس کا مطلب وہ ہمیشہ کا جہنمی ہو گیا؟ یہ بات نہیں ہے. قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے, غفور الرحیم ہے, ان کی غلطیوں کو معاف کرتا ہے, ان کی غلطیوں کو اللہ مٹا دیتا ہے, بلکہ ان کی غلطیوں کو اللہ نیکیوں سے بھی بدل دیتا ہے. تو ہر گناہگار اللہ تعالیٰ سے بخشش کی امید رکھتا ہے. اسی طرح یہ ریاکاری یعنی انسان اللہ کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے, اللہ کے لیے کوئی عمل کرتے ہوئے نمود و نمائش میں جو مبتلا ہو جاتا ہے, دکھاوا کرنے لگتا ہے, جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک قرار دیا ہے, اور جس عمل سے اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ایسے تمام شریکوں سے بے پرواہ ہوں جنہیں میرے ساتھ شریک کیا جاتا ہے. تو کیا ریا کا مرتکب ہمیشہ جہنمی ہوگا؟ اس پر مجھے, میں اپنی بات کر رہا ہوں, کم از کم مجھے قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے کوئی دلیل نہیں ملی کہ ریا کا مرتکب ابد الآباد یعنی ہمیشہ کا جہنمی ہوگا. اگر کسی بھائی کو ملے تو مجھے بتا دے, لیکن نص ہونی چاہیے قرآن مجید کی واضح آیت یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث, اپنی فکر اس میں داخل نہ کرے. مجھے ایسی کوئی حدیث یا آیت نہیں ملی. اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہی ہے, عذاب اور ثواب کا معاملہ اللہ تعالی کے ساتھ ہے. ان احادیث میں جن میں ریا کی مذمت ہے, در حقیقت ریا کی سنگینی کا احساس دلایا گیا ہے کہ یہ کتنا سنگین جرم ہے, کتنا بڑا گناہ ہے, نیکیوں کو کس طرح ضائع کر دیتا ہے. اب بتائیے, ایک اور مثال لیجئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث ہیں. آپ حدیث کی کسی بھی کتاب میں ایمان کا بیان پڑھیے, آپ کو یہ بات ملے گی کہ جس کا خاتمہ کلمہ توحید پر ہوا, من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا. جس کا خاتمہ ایمان پر کلمہ توحید پر ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا.
جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا اللہ تعالیٰ آخر کار اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گا. ایک طرف یہ ہے جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان والوں کو توحید والوں کو اللہ تعالیٰ سزا دینے کے بعد جنت میں داخل فرما دے گا. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ دوسری طرف یہ فرمایا گیا کہ ایک شخص جو ہے وہ نیکیوں کے ڈھیر لے کر آئے گا قیامت کے دن, لیکن اس نے لوگوں کے حقوق غصب کیے ہوں گے, کسی کو مارا ہوگا, کسی کو گالی دی ہوگی, کسی کا خون بہایا ہوگا, لوگ آئیں گے ان کی اس شخص کی نیکیاں ان میں بانٹ دی جائیں گی. جب اس ان میں بانٹ دی جائیں گی لینے والے ابھی موجود ہوں گے, حقدار موجود ہوں گے, اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی, ان حقداروں کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے اور آخر کار اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اس شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری امت کا مفلس ہے, کنگال ہے, جو قیامت کے دن نیکیوں کے ڈھیر لے کر آئے گا اور اس طرح اس کی نیکیاں بٹ جائیں گی, لوگوں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے. اب قرآن مجید ہمیں کیا بتاتا ہے, فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ عیش کی زندگی گزارے گا. وَأَمَّا مَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ, جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ جہنم میں جائے گا. اب جس کے پلے رہا ہی کچھ نہیں وہ جہنم میں گیا, کیا وہ ہمیشہ جہنم ہی ہوگا؟ یہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. اسی طرح ریا ہے, وہ آدمی عقیدے میں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کر رہا, عمل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کر رہا, اس سے یہ گناہ سرزد ہوا ہے کہ اس نے نمود و نمائش کو اختیار کیا, اس کے دل میں یہ بات آئی کہ لوگ میری تعریف کر دیں, یہ اتنا سا حصہ بھی کہ لوگ میری تعریف کر دیں اللہ ذوالجلال کی عظمت اور حیبت اور اس کی شان کے منافی ہے کہ اسے شرک قرار دیا گیا ہے اور اس کی سزا جہنم ہے. لیکن کیا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا, وہاں سے نکالا نہیں جائے گا؟ آپ ان احادیث کو بھی سامنے رکھیں جو میں نے ابھی بیان کی ہے کلمہ توحید کی فضیلت کے متعلق, قرآن مجید کی دیگر آیات کو بھی سامنے رکھیں اور خود غور کریں. جب تک ہمیں اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات ثابت نہ ہو ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے. دوسری بات یہ کہ ہمیں اس جستجو کی کیا ضرورت ہے کہ اسے جہنم سے نکالا جائے گا یا نہیں. کیا میں معذرت کے ساتھ پوچھ سکتا ہوں کہ سوال کرنے سے یہ مراد ہے کہ کوئی شخص ریا بھی کرے اور اس امید پر بھی رہے کہ چلیں جی ٹھیک ہے آخر تو جہنم سے نکال لیا جائے گا؟ کیا جہنم میں ایک سیکنڈ بھی کوئی عذاب برداشت کر سکتا ہے؟ اصل بات تو اس سے بچنا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے کہ ہمیں جہنم سے اللہ دور ہی رکھے, نہ کہ ہم اس فکر میں پڑے کہ آیا اس کو نکالا جائے گا یا نہیں نکالا جائے گا. یہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے, اس کے دل میں عقیدہ توحید ہے, کلمہ توحید ہے, ان احادیث کو اور آیات کو سامنے رکھے آپ خود غور کیجئے, معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیجئے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیخ صاحب, اکثر بھائیوں سے بات ہوتی رہتی ہے تو وہ بعض دفعہ جب ان سے یہ کہا جائے کہ یہ شرک ہے قبروں پر جانا اور یہ اس طرح دعائیں کرنا یا ان سے کہنا, قبر والوں سے کہنا دعائیں کرنے کے لیے, تو وہ کہتے ہیں جب آپ سلام کرتے ہیں قبرستان میں جا کے وہ لوگ سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں, یہ پتہ نہیں یہ ثابت ہے, تو جب وہ جواب دے رہے ہیں اور سلام سن رہے ہیں تو وہ آپ کی جو دعا ہے اگر آپ ان سے کہیں کہ ہمارے لیے دعا کرو تو وہ دعا کیوں نہیں کر سکتے؟ تو اس طرح کی ایک بات کرتے ہیں, ایک تو سوال یہ ہے. اور دوسرا جو ہے یہ الہ کا جو آپ نے بتایا بتا رہے تھے, میں نے ویسے اتنا زیادہ سنا نہیں ہے, میں ابھی لیٹ آیا تھا, تو یہ الہ کا ایک معنی صرف مطلب کہ معبود, اور اب معبود کا بھی معنی سمجھنے کے لیے ہر ایک آدمی کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ معبود جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے. اب عبادت کی جو ڈیفینیشن ہے وہ بھی آپ کو کرنی جو ہے نا پڑ جاتی ہے, کہ اس میں عبادت کے ایک چیز ایک پہلو نہیں ہے, بہت زیادہ پہلو ہوتے ہیں. کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارا جو بیک گراؤنڈ ہے اس سے ہمیں جیسے ہماری سمجھ میں تھا پہلے, جیسے ہم ڈرتے رہتے تھے کہ کسی جو ہے نا اگر ہم نے فرض کریں ہم ہر جمعرات کو اگر فرض کریں کسی درگاہ پہ جاتے ہیں تو وہ اس دفعہ اگر نہیں گئے تو ہمارا کوئی نقصان ہو جائے گا. جب یعنی مجاہد بھائی کبھی کبھی وہ کہتے ہیں بھولے سے ڈرایا گیا, تو ہمیں بچپن سے ایسا ڈرایا گیا ہوتا ہے کہ ہم ڈر کے مارے کوئی غلط بات کرنا بھی نہیں چاہتے. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ تھوڑی سی زیادہ وضاحت کی ہوتی ہیں, کچھ مطلب یہ زیادہ اچھی طرح سے اس کو جو ہے نا آپ سمجھائیں کہ کسی سے اس طرح ڈرنا کہ وہ ہے نہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی طاقت ہے کہ وہ آپ کے حالات سے واقف ہے, آپ کی ان چیزوں سے جب آپ اس کو خوش نہیں کریں گے مطلب ہے اس کی نظر و نیاز نہیں کریں گے تو وہ آپ کا کچھ نقصان کر دے گا یا آپ کا کچھ نقصان ہو جائے گا. چاہے وہ یہ خیال رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نقصان کرے گا, وہ بندہ نہیں کر سکتا, لیکن اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا آپ نے اگر کسی کے نظر و نیاز نہ کی. تو یہ چیزیں ذرا تھوڑی سی وضاحت سے آپ ڈسکس کر دیں پلیز. جزاکم اللہ خیر.
السلام علیکم بھائی. ہمارا یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا. ہم اس پروگرام میں توحید پر مختلف پہلوؤں سے اللہ کی توفیق سے گفتگو کریں گے اور شرک کا بھی انشاءاللہ رد ہوگا. تو ٹاپک وائز جو ہے ہر بات اپنے موضوع وقت پر انشاءاللہ آتی رہے گی. اور میرا خیال ہے کہ آج جو ہمارا موضوع تھا اس کے حوالے سے کافی سوالات ہو چکے ہیں اور 2 گھنٹے کا ٹائم میرا خیال ہے ہو چکا ہے. تو اب ہم آئندہ نشست تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. آپ کا مشورہ جو دیا ہے بھی ٹھیک ہے, وہ میں نے بتا دیا کہ بہت سے پہلو ہیں, بہت سی باتیں ہیں, کئی سوالات ہیں, کئی گوشے ہیں. آپ نے ایک یہ بات کی ہے, کوئی دوسرے صاحب کسی اور پہلو سے مجھے مشورہ دیں گے تو انشاءاللہ یہ جو ہے ہم اپنے سلسلے میں قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں یہ سب چیزوں جو ہے ان کو بیان کریں گے اللہ کی توفیق سے. تو اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے عقیدوں کو شرک سے بچائے, خالص توحید ہمیں عطا فرمائے کہ ہم اس کی خالص توحید پر ایمان رکھیں, ہر طرح سے اس کے ساتھ شرک سے بچیں. اور اس کے ساتھ ہی میں 2 گھنٹے کا ٹائم ہونے کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا. آئندہ منڈے تک, آئندہ سوموار تک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.